الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامع صولات الأباطيل وعشرة الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مثلا الإسلام من ستة سنين آدم کے حالات بیان کیے جا رہے اور یہ جب حقیقت وقت علماء کے حالات ہی نہیں ہیں بلکہ ہماری پوری تاریخ بھی ہے اور اس بات کا تذکرہ بھی ہے کہ جب 1400 سال کے واقعات جب ہیں کہ آنے والی ہر حکومت نے ظلم و تشدد کے ساتھ آل محمد کے پیغام اور ماننے والوں کو دبانے اور بتانے کی کوشش کی تو پھر خدا کی مدد اور امام کی تائید کے علاوہ اور وہ کیا چیز تھی کہ جس نے ان تمام مشکلات اور ظلم و تشدد کے باوجود آل محمد کے ماننے والوں کو باقی رکھا. یہ ہر دور میں پیدا ہونے والے ملت کے وہ قائد تھے, وہ علماء عالم تھے, جنہوں نے اپنے اپنے ماحول کے تقاضوں کے مطابق اور اپنے اپنے زمانے کے ظالم اور اس کے ظلم کو دیکھتے ہوئے کچھ خوبی کے ساتھ آل محمد کے ماننے والوں کی قیادت کی. جیسے جیسے ظلم بڑھتا گیا ویسے ویسے آل محمد کے ماننے والے ترقی کرتے چلے گئے. اور اگر صحیح معنوں میں کوئی ان علماء عالم کے حالات اور ان کی دانشمندی اور تدبر کو دیکھ لیں تو اس کے بعد اب ظہور اسلام تک جیسے ہی حالات کیوں نہ دیکھا جائیں ہر دور اور ہر ماحول میں زندگی گزارنا بھی آ جائے گا اور ظلم و تجدد اور مخالفت کے باوجود ترقی کرنا بھی ہمیں آ جائے گا. لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ ان علماء عالم کے حالات کو یا اپنی تاریخ کو سننے کو خود ہمارے نوجوان اور بزرگ تیار نہیں ہیں. جب معصومین میں سے فقط چند معصوموں کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ سننے والوں کے لیے مشکل اور شرح ہو جاتا ہے تو پھر یہ تو بہرحال غیر معصوم علماء عالم تھے. لیکن ان کا ایک حق ہے کہ جو ادا کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں اب تک جن نمایاں علماء کے حالات بیان ہو چکے ہیں آج ان کی ایک فہرست بیان کر کے پھر میں آج کے موضوع پر گفتگو شروع کروں گا. یقیناً فقط فہرست کا سننا ایک بڑا مشکل و تکلیف سے کام ہوگا لیکن اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کس کس صدی سے کن کن علماء کا تذکرہ ہو چکا ہے. سن 207 ہجری تو غیبت امام کا سال ہے اور سن 328 ہجری امام کے آخری ناہد خاص کی رحلت کا سال ہے. تو اس زمانے کا کے جو علماء 207 یا 328 ہجری تک تھے ان کا ذکر تو اس وقت آئے گا کہ جب ہم ایک خاتون کے خاص خاص صحابیوں کا تذکرہ شروع کریں گے اور وہ انشاءاللہ علماء کے حالات کے اختتام پر وہ سلسلہ بھی شروع کیا جائے گا. ادھر حقیقت 34 ہجری یعنی سن 328 ہجری سے ہمارے ان علماء عالم کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ جو غیبت کبرا میں تھے. سب سے پہلے محمد ابن یعقوب سلیمی کا ذکر کیا گیا جن کی وفات 329 ہجری میں ہوئی. اس کے بعد جیسے صدیق کا تذکرہ ہوا 383 ہجری ان کا سن وفات ہے. اس کے بعد شیخ مفید کا زمانہ آتا ہے کہ سن 412 یا سن 413 ہجری ان کی وفات کا سال. اس کے بعد سید مرتضیٰ کو قیادت اور مرجعیت ملی جنہوں نے سن 425 ہجری میں انتقال کیا. ان کے بعد شیخ ابو جعفر سیوطی کا تذکرہ کیا گیا جنہوں نے سن 407 ہجری میں نجف میں انتقال کیا. شیخ ابو جعفر سیوطی کے بعد پھر ہماری گفتگو محسن ہندی کے حالات پر ہوئی تھی جو سن 576 ہجری میں اپنے مکان کی چھت سے گر کے زخمی ہوئے اور شہید ہوئے. اس کے بعد علامہ ہلی کا زمانہ آیا تھا, انہوں نے سن 736 ہجری میں انتقال کیا. علامہ ہلی کے بعد شہید اول کے حالات آپ نے سنے, جو سن 786 ہجری میں شہید کیے گئے. شہید اول کے بعد ہماری جو شروع شہید ثانی پر ہوئی تھی, جنہوں نے 966 ہجری میں جانے کی حادث میں اس کیا. اس کے بعد محبت اردگولی کا ذکر ہوا, جو 993 ہجری میں انتقال کرتے ہیں. اس کے بعد شیخ بحال کے حالات زیر بحث آئے, جنہوں نے سن 1031 ہجری میں انتقال کیا. ان کے بعد ایران کے خن علی کا تذکرہ ہوا, جو ہندوستان سے چیز لائے تھے 1068 ہجری میں شہید ہونے والے شہید طالب. شہید طالب کے بعد گزشتہ ہفتے سید مرتضیٰ فیض کاشانی کا ذکر کیا گیا, جنہوں نے سن 1093 ہجری میں انتقال کیا. اور ان سے ایک ہفتے قبل شیخ حر عاملی کا تذکرہ ہوا, جنہوں نے سن 1104 ہجری میں انتقال کیا. تو 1104 ہجری تک کے علماء کا تذکرہ ہو چکا, اور اب اس کے بعد 1100, 1200, 1300 ہجری کے کچھ علماء باقی بچے. لیکن جو کہ 4-5 ہفتے اور باقی ہیں مسلمان اسلام کے سلسلے, اس لیے ابھی ارادہ یہ کہ سن 1100 کے بعد والے جو علماء ہیں وہ تو انشاءاللہ سال آئندہ ان کے حالات آئیں گے. سن 1100 سے پہلے کے بڑے بڑے علماء کا ذکر تو آپ نے سن لیا. بڑے بڑے علماء سے میری مراد یہ ہے کہ جو اپنے زمانے میں مر گئے, لیکن ان کے ساتھ اسی زمانے میں کچھ اور علماء بھی گزرے ہیں. تو اب پھر 2-3 ہفتے ہماری گفتگو قدیم علماء کے حالات پر ہوگی. علامہ علی کے ساتھ بھی, شہید اکبر کے ساتھ بھی, شیخ صدیقی کے ساتھ بھی, وہ قدیم علماء جن کا انتہائی زبردست نشان ملت جعفریہ پر. اس لیے کہ یہ اس دور کے علماء جب خلافت بن و عباس کا سلسلہ جاری تھا, اور ظلم و تشدد کرنے والوں کو جذبات کی صورت میں ایک مرکز ملا ہوا تھا آل محمد کو یہ ماننے والوں کو مٹانے کا, تو اسی سلسلے میں آج ہماری جو شروع ہوگی علماء خاندان بنی طاؤس کے بارے میں. بنی طاؤس ایک ایسا خاندان ہے کہ جس کو خدا نے واقعہ نے کبیر قسم کی برکت و فضیلت عطا کی ہے, اور بڑے بڑے عجل علماء کرام اس خاندان میں گزرے ہیں, جن کا بچے جن کا تذکرہ اکثر آپ کو فقہ کی, حدیث کی اور اعمال کی کتابوں میں نظر آئے گا. مفاتین الجنا میں تو جگہ جگہ سید ابن طاؤس کی کتاب اقبال کا تذکرہ کیا گیا. یہ انتہائی برکتوں والا خاندان تھا, اس میں کئی نسلوں پر اور کئی قصوں پر علماء کا سلسلہ چلا, اور ساتھ ساتھ اس خاندان کی عورتیں بھی اس کی ایسی تھیں کہ جو مقام اجتہاد کے قریب قریب بڑھتی ہوئی تھی. لیکن جو کہ کئی علماء اس خاندان میں ہیں, اس لیے ان سب کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ کر کے ہم اپنے جو قلعے کو مکمل کریں گے. تو ہمارا موضوع ہے علماء خاندان بنی طاؤس. یہ بنی طاؤس کا خاندان کیا ہے, پہلے تھوڑا سا اس کا تعارف ہو جائے. اچھا ہے کہ اسی بہانے تھوڑا بہت ہماری اس تاریخ کا بھی ذکر ہوتا رہے, کیونکہ بہت کم بیان کی جاتی ہے. خاندان بنی طاؤس سادات حسنی کا ایک خاندان ہے. سادات حسنی میں امام حسن علیہ السلام کے دوسرے فرزند, جن کا نام حسن مسلمہ ہے. امام حسن کے بڑے بیٹے کا نام زید تھا. آج کی تقریر میں کیونکہ نام بہت زیادہ آئیں گے, اس لیے میں جان بوجھ کر اپنی تقریر کو ذرا آہستہ کروں گا تاکہ نام سمجھنے میں آپ کو پریشانی نہ ہو. امام حسن علیہ السلام کے بڑے فرزند کا نام زید تھا, اور اس کے بعد ان کے دوسرے فرزند کا نام حسن تھا. امام حسن نے اپنے دوسرے فرزند کو اپنا ہی نام عطا کیا تھا, اتنی محبت بھی امام کو اپنے بیٹے تھے. چنانچہ دونوں میں فرق کرنے کے لیے امام کے ان صاحبزادے کو حسن مسنہ کہا جاتا, یعنی دوسرے حسن. ایک تو ان کے غالب ہیں جو خود امام ہیں, اور ایک یہ کہ جن کا نام حسن مسنہ ہے. امام حسن علیہ السلام کو بھی اپنے فرزند سے بڑی محبت تھی, اور امام حسین علیہ السلام کو بھی اپنے بھتیجے سے بڑی محبت تھی. یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی فاطمہ کا نکاح انہیں سے کیا تھا, اور یہ کہہ کر کیا تھا کہ تمہارے علاوہ مجھے کوئی اور اپنی بیٹی فاطمہ کے لائق نظر نہیں آتا. جناب حسن مسنہ واقعہ کربلا میں موجود تھے, اور واقعہ کربلا کے یہ وہ شریف ہیں کہ جو عاشور کے دن جہاد کے لیے تشریف کو لے گئے, لیکن اس کے بعد زخمی ہو کے گر پڑے, اور کچھ ایسے حالات پیش آئے جو فوج یزید کی توجہ ان سے ہٹ گئی. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب تمام شہیدوں کے سر کاٹے جا رہے تھے، اس وقت جب ہمارے ساتھ کے سپاہی جناب حسن مسنہ کے قریب آئے تو دیکھا کہ یہ شہید نہیں ہوئے ہیں بلکہ فقط زخمی ہو کے گرے ہیں، چنانچہ انہوں نے یہ چاہا کہ اب ان کو شہید کیا جائے، مگر ہمارے ساتھ کے لشکر میں عورت تھی اسماء بنت خارجہ جو مہاراج دشمنہ نے اہل بیت میں تھی، مگر اس کا جناب حسن مسنہ کی مالکہ سے حضور کا رشتہ تھا اور کوئی قرابت داری تھی، چنانچہ اس نے ہمارے ساتھ کو سفارش کی کہ اس بچے کو، کیونکہ میری ایک رشتے دار کا بیٹا، اب جب حسین مارے گئے تو اب اس کو چھوڑ دو اور اس کو قتل نہ کرو، ہمارے ساتھ کا مقصد پورا ہو چکا تھا، چنانچہ اس نے صرف ان کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے اس نے زیاد تک کوفے میں لے جا کے پہنچا دیا، کوفے کے قید خانے میں یہ آل محمد کے ساتھ قید تو تھے لیکن وہاں پر تھے اسماء نے ابن زیاد کے دربار میں سفارش پیش کی، اور جب قیدانیوں کو کوفے کے سمیت کی جانب روانہ کیا گیا تھا تو حسن مسنہ کو ان کے ساتھ نہیں بھیجا گیا بلکہ خود خارجہ اسماء بن کے خارجہ ان کو لے کے آ گئی اور اپنے گھر میں لا کے ان کو رکھا اور ان کے زخموں کا علاج کیا، اور اس کے بعد پھر کوفے سے ان کو براہ راست مدینے واپس بھیج دیا تھا۔ تو یہ امام حسن علیہ السلام کی وہ سرگند ہے جو کربلا کے میدان میں تو تھے مگر شہادت نہ پا سکے، اور اس انداز سے یہ اپنے خاندان سے جدا ہو کر مدینے پہنچے۔ مدینے پہنچنے کے بعد چرچا ہی گزرتا تھا 35 سال کی ان کی عمر تھی کہ انہیں عبد الملک ابن مروان نے بعض وجوہات کی بنا پر ایک منافق کے ذریعے شہر دے کے شہید کیا، اور 35 سال کی عمر میں یہ شہر مدینہ میں اس شہر سے شہید ہوئے۔ ان کی سیوا یعنی جناب امام حسین علیہ السلام کی بڑی دختر جناب فاطمہ ان سے بے انتہا محبت و عقیدت رکھتی تھی، 1 سال تک ان کی قبر پر خیمہ لگایا اور اسی میں بیٹھ کے ماتم اور کلیا کیا، اور اس کے بعد ایک قید کی آواز آئی تھی جس کے تحت وہ واپس اپنے گھر میں آئے۔ کئی جناب حسن مسنہ کے بیٹے تھے جناب داؤد، ان کا نام بھی آپ نے اس سے پہلے کئی دفعہ سنا ہوگا، اس لیے کہ ان حسن مسنہ کے بیٹے جو داؤد ہیں، یہ داؤد 5 روایات ہیں اور ان روایات کو ماننا بڑا مشکل ہے اس لیے کہ یہاں پر عقیدے کا ایک مسئلہ بھی آ جاتا۔ یہ داؤد جناب حسن مسنہ کے بیٹے ہیں یعنی امام حسن علیہ السلام کے پوتے ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کے نواسے ہوئے، یہ داؤد وہ ہیں کہ جن کی والدہ ہیں، اب یہ میں بتا دوں کہ یہ جناب حسن مسنہ کے دوسری بیوی کے بیٹے ہیں، جناب امام حسین ان کے حقیقی نانا تو نہیں ہے کوسیلے نانا، یہ جناب داؤد یہ پورا خاندان بنو داؤد آپ کے سامنے آ رہا ہے، جناب حسن مسنہ کے بیٹے جناب داؤد ہیں اور جناب داؤد یہ وہ چوتھے امام کے داماد بھی تھے، اس لیے کہ چوتھے امام نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح جناب داؤد سے کیا تھا۔ اور یہ کہا جاتا ہے، میں بہت احتیاط کے ساتھ یہ شروع کر رہا ہوں، کہا یہ جاتا کہ جناب داؤد کی ماں نے ان کو اور ہمارے چھٹے امام کو دودھ پلایا، ان کو اور ہمارے چھٹے امام کو دودھ پلایا ہے جناب، یہ ہمارے چھٹے امام کے بھی شریف بھائی بھی ہیں جناب داؤد، جو وہی جناب داؤد ہیں کہ جب منصور دوانتی کو حکومت ملی تھی اور اس کو خطرہ ہوا تھا سادات کی جانب سے کہ کبھی وہ بغاوت نہ کر دیں، تو اس نے سادات کے جو سب سے بزرگ تھے ان میں سے 2 کو شہید کیا اور باقی کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ گرفتار ہونے والوں میں جناب داؤد بھی تھے جو چھٹے امام کے بھی شریف بھائی اور جن کی والدہ نے چھٹے امام کو دودھ پلایا ہے الگ روایا ایک روایت کی بنیاد پر، سنا کہ ان کی والدہ فتح امام کی خدمت میں پہنچی اور جانے کے بعد اپنی پریشانی بیان کی تھی کہ میرا بیٹی بیٹا تھا جسے یہ ظالم حاضر گرفتار کر کے لے گیا، رجب کا مہینہ تھا، فتح امام نے جناب داؤد کی ماں سے جن کا نام خود میں داؤد تھا رفتار عمل بتایا تھا 3 دن روزہ رکھتے 15 رجب کو کرنے کا، جو عمل ام داؤد کے نام سے آج تک ہماری اعمال کی اور اوراق کی اور وظائف کی کتابوں میں شامل ہے، جو عمل ام داؤد جو ان کی والدہ کو بتایا گیا کہ تمہارا یہ حسن مسنہ کے بیٹے اور امام حسن کے پوتے، سنا کہ وہ عمل کیا ام داؤد نے اور منصور سوانے سے جیسے ظالم کے سنگل سے جناب داؤد رہا ہو کر آزاد ہو کے مدینے میں آ گئے۔ جناب داؤد کے ایک پرزن تھے جن کا نام تھا سلیمان، اب میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا ان ناموں سے، جناب داؤد کے ایک پرزن تھے سلیمان، اب سلسلہ کیا بنا، امام حسن کے بیٹے حسن مسنہ حسن مسنا کے پوتے ہیں سلیمان، سلیمان کے ایک پوتے ہیں حسن، اور خود حسن کے ایک اور پوتے ہیں حسین. اب یہ سلسلہ ذہن میں رکھیے کہ امام حسن کے بیٹے حسن مسنا کے پوتے سلیمان، سلیمان کے پوتے حسن، اور ان حسن کے پوتے حسین. یہ حسین جو تھے تو انتہائی خوبصورت آدمی تھے مدینے، لیکن ان کے خیر جو تھے وہ صرف ان کے باقی جسم سے مناسبت نہیں رکھتے تھے، اور سخت خیر تھے. چنانچہ ان کا لقب طاؤس پڑ گیا، طاؤس جو عربی میں مور کو کہتے ہیں. ان کی خوبصورتی، ان کے جسم کی خوبصورتی مگر پیروں کا جسم کے مطابقت نہ کرنا، یہ سبب بنا کہ حسن مسنا کے پوتے، سلیمان کے پوتے کے جو پوتے ان کا نام طاؤس پڑا، اور انہیں طاؤس کے خاندان میں چند انتہائی عظیم علماء گزرے کہ جن کا تذکرہ آج کرنے کا ارادہ. تو اب آپ کے ذہن میں یہ سلسلہ بیٹھ گیا ہوگا، یہ خاندان طاؤس کا ان کا خاندان جو تعداد کرام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. امام حسن کے فرزندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور حسن مسنا کے ایک پوتے ان کے پوتے، اور پھر ان کے جو پوتے وہ طاؤس کہلاتے ہیں اپنی خصوصیت کی وجہ سے، جن کا میں نے تذکرہ کیا. اب جناب طاؤس کے خاندان میں دو پشتوں کے بعد یکے بعد دوسرے مسلسل کچھ علماء کرام پیدا ہوئے، جن میں سب سے نمایاں سید رضی الدین ابن طاؤس ہیں. یہ تین بھائی تھے جو انتہائی اہم، سید رضی الدین ابن طاؤس بڑے بھائی، جمال الدین احمد ابن طاؤس ان سے چھوٹے بھائی، شرف الدین محمد ابن طاؤس ان سے چھوٹے بھائی. یہ تین بھائی ہیں ایک ہی خاندان کے، اور یہ بڑے اہم زمانے میں گزرے ہیں. جیسے صوفی کے حالات اگر آپ کو یاد ہوں، ایک سو سال پہلے میں ایک سال پہلے میں نے بتایا تھا جیسے صوفی کے حالات، کہ ایک سو سال ایسے گزرے تھے جیسے صوفی کے پاس جب لوگوں نے فتویٰ دینا بند کر دیا تھا. جیسے صوفی کی عظمت پر جلالت سے لوگ اتنے متاثر ہوئے تھے کہ کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی جیسے صوفی کے بعد کسی مسئلے میں فتویٰ دے. پھر جیسے صوفی ہی کے رشتے کے نواسے اتنے ادریس نے پہلی مرتبہ آ کر اس سلسلے کو ختم کیا اور دوبارہ فتویٰ دینا شروع کیا. ان کے حالات چاہے پانگا ہی منگل کے دن آپ سنیں گے. اب اس ماحول جیسے صوفی اور علامہ ہندو کے بیچ میں شہر پڑ گیا تھا، اس میں یہ خاندان طاؤس گزرا تھا، اس میں مسلسل تین انتہائی اہم عالم ایسے تھے کہ جو ایک دوسرے کے بھائی، اور اس کے بعد ان کی اولادیں، اور اس کے بعد ان کی اولادیں. آج ویسے تو میری گفتگو ہوگی سب سے بڑے بھائی رضی الدین ابن طاؤس کے بارے میں، مگر چار بات اس خاندان کے دوسرے علماء کے حالات بھی بیان ہوتے جائیں گے. پہلے مختصر کا تعارف کر لیجیے رضی الدین ابن طاؤس کا، پھر انشاءاللہ ان کے حالات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ان کا اصل نام ہے علی، اور ان کے باپ کا نام ہے موسا، اور ان کے دادا کا نام ہے جعفر، اور ان کے پردادا کا نام ہے طاؤس. یہ ان کے پردادا ہوتے ہیں، تو ان کا پورا نام لکھا جاتا ہے علی ابن موسا ابن جعفر ابن طاؤس. ان کا لقب رضی الدین ہے، اور ان کی کنیت ابو القاسم. چنانچہ جب کتابوں میں نام آتا ہے تو اس طرح آتا ہے سید رضی الدین ابو القاسم علی ابن موسا ابن جعفر ابن طاؤس، لیکن مختصراً انہیں ابن طاؤس کہا جاتا ہے، یا سید ابن طاؤس کہا جاتا ہے. یہ بات میں یہاں پر ضمناً بتا دوں کہ ان کے چھوٹے بھائی کو بھی ابن طاؤس کہا جاتا ہے، اور علماء نے دونوں میں اس طرح فرق کیا کہ جب کبھی دعاؤں کی کتاب میں آپ کو ابن طاؤس کا نام نظر آئے تو اس سے مراد یہ بڑے بھائی، اور جب دعا کی کتابوں میں آپ کو ابن طاؤس کا نام نظر آئے تو اس سے مراد چھوٹے بھائی. ان کے مسائل دعا میں زیادہ ہیں، اور ان کے مسائل جو ہیں وہ دعاؤں میں اور اعمال میں اور زیارتوں میں زیادہ. اس لیے وجہ بھی بتائی گئی، وہ وجہ یہ ہے کہ یہ سید ابن طاؤس رضی الدین جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ انتہائی محتاط بزرگ تھے، اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری. یہ ہمارے ان علماء میں سر فہرست ہیں، یعنی وہ جو فہرست ہیں ہمارے علماء کی، وہ علماء جنہوں نے تمام زندگی کوئی حرام کوئی مکروہ اور کوئی مباح کام نہیں کیا، یا واجب کرتے تھے یا مستحب، اس کے دائرے سے کبھی قدم باہر نہیں نکالا. تو اس میں سب سے پہلا نام ان کا آتا ہے. ان سے پہلے بھی ایسے علماء گزرے ہوں گے، مگر تاریخ میں اور کسی کا نام نہیں. تاریخ تو اس سیرت میں سب سے پہلی ہستی رضی الدین ابن طاؤس کی ہے، لیکن ان کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا گیا کہ انہوں نے تمام زندگی نہ کوئی حرام کام کیا، نہ کوئی مکروہ کام کیا، نہ کوئی مباح کام کیا. ساری زندگی یا واجب کرتے تھے یا مستحب کرتے تھے. احتیاط ان کو یہاں بہت زیادہ تھی، اور بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے اور گھبرایا کرتے تھے قبر اور قیامت کے میدان کی آفتوں. چنانچہ انہوں نے 70 کے قریب کتابیں لکھی، لیکن فقہ میں سوائے مختصر کی کتاب سے جو نماز کے مسائل سے لکھی کبھی انہوں نے فتویٰ ہی نہیں دیا. فتویٰ دیتے ہوئے گھبراتے تھے کہ انسان کے لیے اپنے اعمال کی ذمہ داری برداشت کرنا مشکل ہے. وجہ یہ کہ فتویٰ دے کر اس پر کتنے لوگ عمل کریں ان سب کی ذمہ داری میری گردن پر آ جائے. چنانچہ یہ فقہ کے مسائل میں فتویٰ دیتے ہوئے انتہائی احتیاط کیا کرتے تھے. اور اب آپ اندازہ لگائیں جب ان کے باقی حالات آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی عظیم ہستی ہے، کتنی عظیم ہستی. اور وہ مسائل فقہ میں عالم اور مجتہد ہونے کے باوجود فتویٰ دیتے ہوئے گھبرائیں. ان کے علم کا اس سے اندازہ کریں کہ دو روایتیں ایسی جو فقط انہوں نے بیان کی اور تمام علماء اسی پر فتویٰ دیتے آ رہے ہیں. یعنی خود ان کا علم کتنا کہ دو روایتیں ایسی ہیں، دو مسئلے ہماری فقہ میں ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد فقط ان کا قول ہے، معصوم کی روایت فقط ان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. اور تمام علماء نے مانا کہ اگر رضی الدین ابن داؤد اس مسئلے کو نقل کریں گے تو یقیناً یہ صحیح مسئلہ ہوگا. اتنے بڑے عالم کہ اس دور سے آج تک فقط ان کی بات پر علماء نے فتوے دیے، لیکن خود ان کی اتنی احتیاط کہ کبھی فتویٰ نہیں دیتے تھے کہ دوسرے کی ذمہ داری کیسے برداشت کی جائے. اگر اندازہ کریں یہاں ہمارے یہاں ایک عام سے عام اور معمولی سے معمولی مومن ہر مسئلے میں فتویٰ دینے کو تیار ہے، ہر مسئلے میں اس کے پاس ایک رائے موجود ہے. فقہ کی بات ہو، شریعت کی بات ہو، تفسیر کی بات ہو، ہر جگہ وہ ایک نظریہ لے کے کھڑا اور علماء اعلام اور اس تہذیب کے فتوے کے لیے کہ نظر انداز کر دیتا ہے. اسی میری عقل میں یہ بات نہیں آتی. اور کہا سید رضی الدین ابن داؤد جیسا جلیل القدر عالم دین کہ جس کی یہ کیفیت اور حالت ہے کہ باوجود یہ کہ مجتہد ہیں، ایک فقیہ ہیں، 70 کتابوں کے مؤلف ہیں، مگر اتنی احتیاط جو فتویٰ دیتے ہوئے گھبراتے ہیں، اس سے یہ ذمہ داری برداشت نہیں ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ میرے فتوے پہ عمل کریں اور میں پکڑا جاؤں کہ اگر میں نے غلطی کی ہے. اتنی احتیاط کے ساتھ زندگی گزاری. سبھی کو علماء کہتے ہیں کہ یہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی ایک ایسے عالم تھے، ایک ایسے قدر تھے کہ ان کی زبان سے جو دعا نکلتی تھی فوراً قبول ہو جایا کرتی تھی. جدہ انہوں نے کوئی دعا مانگی اور خدا نے فوراً اس دعا کو قبول کر دیا. اتنے بڑے مقام اور مرتبے پر یہ پہنچے کہ اس زمانے کے امام نے انہیں اپنا بیٹا کہا، انہیں اپنا فرزند کہا. وہ واقعہ بڑا مشہور ہے اور میں انشاءاللہ بھی بیان کروں گا کہ کتنا بڑا عالم فقط کتنی احتیاط کی وجہ سے اس منزلت پر پہنچا جو امام زمانہ انہیں اپنا بیٹا اور اتنی کہہ کے مخاطب کر رہے، میرا بیٹا رضی الدین ابن داؤد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کا نام علی ابن موسیٰ ابن جعفر. اور اس سے اندازہ کریں، شاید آپ کو یاد آ گیا کہ ایسا ہی نام سلسلہ امامت میں بھی ایک معصوم کا ہے، علی ابن موسیٰ ابن جعفر. ہمارے آخری امام کا یہی نام بنتا ہے. تو اب ان کی تاریخ میں جو لوگوں نے شاعروں نے قصیدے لکھے ہیں اس کا ایک شعر ہے کہ آجا علی ابن موسیٰ ابن جعفر، جبھی ہو علی ابن موسیٰ ابن جعفر. یہ علی ابن موسیٰ ابن جعفر داؤد بالکل جبھی ہیں علی ابن موسیٰ ابن جعفر امام وقت کی اور اپنے زمانے کے امام کی. یہ منزلت ہے، یہ فضیلت ہے کہ شاعر قصیدہ لکھتا ہے اور تذکرہ کرتا ہے کہ بہاجا علی ابن موسیٰ ابن جعفر، جبھی ہو علی ابن موسیٰ ابن جعفر. یہ علی ابن موسیٰ ابن جعفر جو سید داؤد ہیں یہ ہمیں بالکل جبھی محسوس ہوتے ہیں امام علی ابن موسیٰ ابن جعفر کی. تو اس میں اتفاق ایسا کہ نام بھی ان کا وہ نام کہ جب باپ اور دادا کے ساتھ کیا جائے تو بالکل امام معصوم کے نام سے مشابہ ہو جاتا. بڑا اعلیٰ مقام ہے ان کا. میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ ان علماء میں سے ایک ہیں جنہوں نے ساری زندگی نہ کوئی خبا کام کیا، نہ کوئی حرام کام کیا، نہ کوئی مکروہ کام کیا. مستجاب الدعوات تھے، جو دعائیں کی زبان سے نکلتی تھی خدا فوراً قبول کرتا تھا. اور یہ ان علماء میں سے ایک ہیں بلکہ شاید ظاہر ہیں جن کے پاس اسم اعظم ہے. خدا کا وہ نام ہے کہ جسے اسم اعظم کہا جاتا. عام طور پر یہی مشہور ہے کہ خدا سے ہزار ناموں میں ایک نام ایسا ہے کہ جو اسم اعظم ہے. اگر کوئی اس نام کو پہچان لے تو اس کے بعد اس کائنات کا ہر کام اس کے لیے آسان ہو جائے گا. خود ان کا یہ خیال ہے کہ اپنے بیٹوں سے بار بار کہتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے میں یہ اسم اعظم تمہیں سکھا کے جاؤں. میرا دل یہ چاہتا کہ مرنے سے پہلے میں خدا کا انعام تمہیں بتا کے جاؤں، مگر دو مرتبہ میں نے استخارہ کیا اور دونوں مرتبہ استخارہ میرا کھانا آ رہا اور مجھے گمانیت ہے، مجھے روکا جا رہا ہے. तुम्हें ये इसमें आजम बताने थे, इसलिए मैं तुम्हें इसमें आजम नहीं बताऊंगा। मेरी किताबों में लिखा हुआ मेरी सारी किताबें पढ़ डालो, अगर तुम समझ सके तो उन किताबों में तुम्हें जो इसमें आजम मिल जाएगा। ये वो आलिम है जो मुस्तजाबुद दुआ भी है, उनकी हर दुआ कबूल होती है, और इनके पास इसमें आजम भी है, वो काम भी है खुदा का, लेकिन इसकी मदद से आदमी कायनात का हर काम कर सकता। लेकिन इसके बावजूद इख्तियार की हालत के सिफा के मसले में फतवा देने को तैयार नहीं। 5 मुहर्रम सन 589 हिजरी और जुमेरात का दिन था कि जब इनकी पैदाइश थी, और 5 ज़िलहिज्जा सन 664 हिजरी और इतवार का दिन था कि जब इनका इंतकाल हुआ। इस हिसाब से इनकी उम्र मुबारक 73 साल करार पाती, और ये हिजरा में दफन किए गए क्योंकि इनका खानदान उसी मकाम पर रहा करता था। इनकी 70 के करीब किताबें मिसबाहुल जारह, किताब लुहू, किताब इकबाल, 70 के करीब इनकी किताबें, जिनमें से किताब लुहू वो है जिसमें इन्होंने कर्बला के सारे वाकयात को जमा किया, पूरा मफसल है। आशूर के सारे वाकयात इस किताब के अंदर मौजूद है, मुख्तसर की किताब है, और इतने जलील उल कदर आलिम दीन की लिखी हुई किताब। अब जैसा कि मैंने तकरीर की इब्तिदा में अर्ज किया था, साथ में आने वाले हजरात के इससे महरूम रहे, लेकिन मैं फिर याद दिला दूँ कि जैसा कि मैंने तकरीर में अर्ज किया था कि इनका पूरा खानदान एक खानदान उलमा था, मासूम से इंतहाई शरीफ था, जनाब ताऊस की नस्ल से ये ताल्लुक रखते हैं, और खुद एक आलिम के बदल। अब उनकी वालिदा जो है, उनकी वालिदा खुद अपने जमाने के बहुत बड़े आलिम शेख वर्राम की बेटी, और उनकी वालिदा शेख सूफी की नवासी। इतने अजीम है ये जो आलिम, शेख सूफी का तो पूरा तस्करा हो चुका है इससे पहले 1.5 घंटे की तकरीर। शेख सूफी जैसे जलील और कादर मुस्तहिक थी, जिन्होंने नजर से अशरफ में औज़ा इल्मिया की बुनियाद रखी, अब उनका लखद ही शेख सायबा पड़ गया, यानी पूरे शिया के शेख, जिनके इल्म की हालत थी जो उनके बाद 100 साल तक लोगों ने फतवा नहीं दिया, घबराते थे फतवा देते, शेख सूफी के फतवे में गलती निकाले ये कैसे मुमकिन। बल्कि मौलाए कायनात ने शेख सूफी की तारीफ की थी, वो मशहूर वाकया जो मैं उनके हालात में पढ़ सका हूँ। एक मरतबा उन्होंने एक किताब लिखी थी किताब उल मकसूद, जिस पर कुछ उलमा को एतराज हुआ, मगर सब उलमा ने रात के साथ में इसकी मंजर देखा कि जैसे मौलाए कायनात हजरत अशरफ ने अपनी कब्र के मकाम पर सब दिखता है और कुछ बैठे हुए, और जब ये लोग उनके पास पहुंचे और इनके पास पहुंचने के बाद क्या मौला इस मसले का हल बताइए, तो आज इस किताब में देखो, सब की निगाह पड़ी तो पता चला कि अमीरुल मोमिनीन के हाथ में शेख सूफी की किताबें मौजूद है। इसके बाद लोगों के दिल में लोगों को इस किताब की अजमत का अंदाजा हुआ, और लोगों के दिलों में यह ख्याल पैदा हुआ कि इतना अजीम आलिम जो जिसकी किताब मौलाए कायनात के हाथ में हो, उन्हीं शेख सूफी की नवासी इन आलिम की यानी सैयद इब्ने दाऊद की वालिदा शेख सूफी की नवासी। और शेख सूफी ने खास तौर पर अपनी नवासी को इजाजतनामा दिया था कि तुम चंद मसाइल में मुस्तहिदा हो, खुद इश्तिहाद करो और खुद उनके ऊपर अमल करो। और इनकी वालिदा नवासी है शेख सूफी, और इनकी वालिदा बेटी है शेख वर्राम की। शेख वर्राम भी अपने जमाने के बहुत बड़े आलिम थे, अपने जमाने के बहुत बड़े मुहद्दिस व फकीह। शेख वर्राम की अजमत का अंदाजा आप इस एक बात से लगा सकते हैं कि हमारे उलमा का एक फतवा कि मरने वाले के मरने के बाद उसके मुंह में अकीक या अकीक का नगीना रखना मुस्तहब, जिसके ऊपर खुदा का, रसूल का और 12 इमामों का नाम लिखा जाए, ये मुस्तहब है। लिखा जाए कि अल्लाह और रब्बी वो मोहम्मद नबी जी वो अली जो इमामी, और इस तरह पूरे 12 इमामों का नाम लिखना, ये हमारे फुकहा का फतवा है कि ये मुस्तहब है। लेकिन ये एक ऐसा मसला है कि जिसके बारे में कोई रिवायत मौजूद नहीं, हमारी पूरी अहादीस की किताबों में इस मसले पर कोई रिवायत मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी फुकहा कहते हैं कि यहाँ पर मुस्तहब सुना से इसकी वजह क्या बताई जाती है, इसकी वजह यही बताई जाती है कि सैयद रजी तीन इब्ने ताऊस, जिनका आज हम तस्किरा कर रहे हैं, इन्होंने अपने नाना के हवाले से नकल किया कि जब मेरे नाना का आखिरी वक्त आया, यानी शेख वर्राम का, तो आखिरी वक्त में उन्होंने वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मेरे मुंह में अखीक का नगीना रखना, मेरी जबान के नीचे, और उस पर ये नाम लिखना, ताकि जब मुनकिर नकीर मेरे पास सवाल करने आए तो मैं ज्यादा आसानी और सहूलत के साथ उनको जवाब दे सकूँ। सैयद जमाल सैयद रजीउद्दीन इब्ने ताऊस अपनी किताब जमाल सालिकीन में लिखते हैं कि मेरे नाना ने ये वसीयत की, और मुझे मालूम कि मेरे नाना जो अहादीस मासूमीन को अच्छी तरीके से समझते और जानते, وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جس کا حکم امام معصوم کی جانب سے نہیں تھا. چنانچہ اپنے نانا کی اس وصیت سے مجھے تو یقین ہے کہ ضرور اس مسئلے پر کوئی روایت امام ہوگی جو کسی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچ سکی. اس عالموں نے روایات کو ضائع کیا. چنانچہ میں خود وصیت کرتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اسی طرح میرے منہ کے اندر بھی حقیقت کا نگینہ رکھا جائے اور وہی عبارت لکھی جائے کہ جو میرے نانا نے بیان کی. اس کے بعد سے آج تک جتنے علماء گزرے تقریباً سب نے یا اس کو مستحب کہا ہے یا ایک امر پسندیدہ قرار دیا کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کی زبان کے نیچے عقیق کا ایک مدینہ رکھا جائے جس پر یہ عبارت تحریر ہو. اور سب نے کہا کہ دو روایت ہم کو نہیں ملی مگر ان دو نانا نوازے کا عمل کہ جو خود اپنے زمانے کے اتنے بڑے عالم تھے کہ ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور امام معصوم کی کوئی روایت ان تک پہنچی ہوگی ورنہ کبھی قسم کی وصیت نہیں کرتے. یہ ہے سید ابن طاؤس کے نانا. ان کا اتنا بلند مقام اور اتنا بلند مرتبہ کہ ان کی وصیت کے اوپر علماء فتویٰ دے رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے فتویٰ دے رہے ہیں کہ ضرور کوئی حدیث ہوگی ورنہ کبھی وہ ایسی وصیت نہ کرتے. سید ورام جو نانا ہے سید رضی الدین ابن طاؤس کے, ان کا مقام اور مرتبہ یہ بھی تھا کہ امام مسلسل ان کے خط کا جواب دیا کرتے. چنانچہ بہت مشہور واقعہ رشید ابو العباس سے تھا کہ ایک مرتبہ میں کسی کام سے سازمین پہنچا تو وہاں میں نے شیخ ورام کو پایا. میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ یہاں کہتے, اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کے رہنے والے ہیں, اللہ عراق کا ایک شہر, آپ یہاں کہتے کہ میں زیارت کے لیے آیا ہوا ہوں اور مجھے اپنے وطن جلدی واپس جانا, لیکن کیا کروں ایک بہت ہی عام کام مجھے دے پا رہا. میں اتنی بڑی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہوں کہ آپ مجھے پتا ہے کہ سوائے امام زمانہ کے اور کوئی میری مصیبت کو دور نہیں کر سکتا. میں نے خدمت اسلام میں بھیجنے کے لیے خط لکھ لیا, لیکن کاش کوئی ایسا آدمی مل جائے جو سامرہ جا کر اس تہخانے پہ جس خط کو پہنچا دے کہ جہاں امام قائم ہوئے. جو امام نے وہاں سے گھر کا گزارا, پھر عقید ابو العباس کہتے کہ میں نے ان سے کہا کہ اتفاق سے میں کل ہی سامرہ جا رہا تھا اپنے اسلام. انہوں نے کہا کہ پھر میرا یہ خط لے کے چلے گا. اور دیکھو جب رات کو جانا تو اس سب کو اس تہخانے میں رکھا ہے اور اگلے دن دوبارہ جانا, اگر وہ خط بڑا ہوا ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میری حاجت قبول نہیں ہے, اور اگر وہ خط غائب ہو جائے تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ امام نے میری دعا کو میری حاجت کو قبول کر دیا. رشید ابو العباس سے واقفی کہتے کہ اگلے دن میں شیخ ورام کا خط لے کے سامر رکھا ہے اور اپنا کام کرنے کے ساتھ جب سرداب مقدس کی اس تہخانے کی زیارت کے لیے گیا جس کا تعلق امام زمانہ سے, تو وہاں جا کے میں نے شیخ ورام کے خط سے انتہائی حفاظت سے کونے میں رکھ دیا. اگلے دن پرنٹ جب میں دوبارہ اس تہخانے میں آیا تو یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ تہخانہ جو چاروں طرف سے بند ہوتا جہاں ہوا تک تو گزر نہیں, وہ خط وہاں سے خود بخود غائب ہو چکا. میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ ایک پتھر کے نیچے دبا کے رکھا, لیکن وہ پتھر بڑی حفاظت سے اٹھا کر ایک جانب رکھا گیا اور شیخ ورام کا خط غائب ہو چکا. میں واپس اپنا کام کر کے سازمین آیا, پتا چلا کہ شیخ ورام کو بڑی جلدی وہ ہلا جا چکے. اس کے بعد چند مہینوں کے بعد کسی کام سے جب مجھے ہلا جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں میری ملاقات شیخ ورام سے ہو گئی اور ان سے مجھے پتا چلا کہ جس دن یہ خط تہخانے سے غائب ہوا تھا اس کے اگلے دن ہی ان کی وہ ساری مصیبت و پریشانی دور ہو گئی. جو اتنی بڑی مصیبت و پریشانی تھی کہ شیخ ورام جیسا عظیم عالم بھی گھبرایا اور پریشان ہوا جا رہا تھا. تو یہ ہے سید رضی الدین ابن طاؤس کے نانا جو خود اتنے بلند مرتبے کے اوپر پائے. انہوں نے اپنی بیٹی سے یہ اجازت دی تھی کہ تم اتنی بڑی عالمہ کہ عورتوں کی نماز جماعت پڑھایا کرو اور اس کی امامت کیا کرو. ان کی بیٹی کے گھر میں سید رضی الدین ابن طاؤس 5 محرم سن 589 ہجری کے جمعرات کے دن پیدا ہوتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سید رضی الدین ابن طاؤس نے اس کے بعد کتنے زہد و تقوی کے ساتھ زندگی گزاری کہ علامہ ہلی جیسا عالم کہتا کہ میں نے اپنے پوری زندگی میں آج تک اتنی زیادہ عبادت کرنے والا کوئی آدمی نہیں دیکھا. اور از ادو اہل زمانے یہ سید رضی الدین ابن طاؤس اپنے زمانے کے سب سے بڑے صاحب تھے. میں نے زہد و پرہیزگاری میں ان کے مقابل میں کسی کو نہیں دیکھا. سید بھی ہے اور واقعات امام معصوم کے صحیح پیروکار بھی ہیں. چنانچہ ان کی یہ منزلت اور مقام کہ اسماعیل ہرخلی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیمار پڑا, اور میں پھر اس بات کو بتا دوں, بار بار اشارتاً یہ بات آئی ہے دشمن بہتر ہے کہ اس کی تفصیل بتا دی جائے کہ ابتدا میں شیعہ کا مرکز بغداد تھا، لیکن علامہ علی کی تفصیل میں نے عرض کیا تھا کہ شیخ صوفی کے انتقال کے بعد بغداد کے اندر شیعہ کتنی فساد ہوا، آل محمد کے ماننے والوں کو سن سن کے شہید کیا گیا، ان کے گھروں کو جلایا گیا، حتیٰ یہ کہ شیخ صوفی جیسی شخصیت ان کا یہ مقام تھا کہ خلیفہ کے دربار میں ان کے لیے کرسی رکھی جاتی، ان کے جو کھانے کو آگ لگائی گئی، شیخ صوفی مجبوراً بغداد کی نجف کے اشرف منتقل ہو گئے۔ اس وقت نجف ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اور نجف کے بارے میں ایک بہت اہم مسئلہ جو خاندان داؤد نے حل کیا، جس کی تصویر انشاءاللہ آئندہ تقریر میں آئے گی۔ تو خیر وہ نجف اشرف منتقل ہو گئے، نجف اشرف نے ان کے انتقال کے بعد 100 سال تک مستحد تو پیدا ہوئے، کوئی فتویٰ دینے والا نہ تھا، چنانچہ اس کے بعد علمی مرکز ہلہ میں منتقل ہو گیا، کیونکہ شیخ صوفی کی بیٹی کی شادی ہلہ میں ہوئی تھی اسی خاندان طاؤس میں، اور اب سارے علماء وہاں پہ تھے اس کے خاندان سے، چنانچہ سید رضی الدین ابن طاؤس بھی ہلہ ہی کے اندر زندگی گزارتے ہیں، جو ہلہ میں رہتے ہیں۔ اسماعیل ہرخولی ایک آدمی گاؤں کا رہنے والا، وہ کہتا ہے کہ میں بیمار پڑا، اور میری بیماری یہ روایت بہت مشہور ہے، بہت آپ نے سنی ہوگی، اور میں نے خود اسی ممبر سے 3 سال پہلے اس کو بیان کیا تھا، لیکن اس وقت اس مناسبت سے نہیں آئی تھی جس سے آج آ رہی۔ تو اسماعیل ہرخولی کہتے کہ میری ران میں تھوڑا نکلا، اور وہ ہتھیلی کے برابر، اتنا بڑا تھوڑا تھا کہ ہتھیلی کے برابر، اور ایک انتہا شدید تکلیف تھی اس گھوڑے کی وجہ سے مجھے، اور خاص طور پر جب موسم بہار آیا سرکار، یہ والا موسم مال کا پہل تھا، تو اس وقت یہ تھوڑا انتہائی تکلیف دیا کرتا، اور بار بار اس میں سے کثیر تعداد میں خون نکل جایا کرتا، مجھے اپنی تکلیف کا پھر بھی اتنا خیال نہیں تھا، جتنی تکلیف مجھے اس بات پر ہوتی کہ میں اپنی نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتا۔ اس مصیبت و پریشانی کی وجہ سے میں گھبرا گیا، اور گھبرا کے میں سیدھا اپنے گاؤں سے ہلہ پہنچا، اس لیے کہ اس وقت مرکز سیرت ہلہ تھا، اور وہاں جا کر سید رضی الدین ابن طاؤس سے ملاقات کی، جو اس زمانے میں تمام سیوں کے سب سے بڑے عالم تھے، لیکن اپنے زمانے کے مرگے نہیں تھے، کیونکہ فتویٰ نہیں دیا کرتے تھے۔ وہاں جانے کے بعد سید رضی الدین ابن طاؤس سے میں نے ملاقات کی اور اپنی پریشانی بتائی، انہوں نے ہلہ کے تمام طبیبوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ ایک مرد مومن بیچارہ اتنی شدید تکلیف میں مبتلا، اور آ کر اسے دیکھو اور اس کا علاج کر سکتے ہو تو علاج کرو۔ سارے طبیب آنے کے بعد دیکھا، کہا کہ اب اس تھوڑے کا ایک ہی علاج ہے جو اسے کاٹ دیا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، لیکن ہم اس تھوڑے کو کاٹنے کو تیار نہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی رس کے واقع کہ اگر یہ تھوڑا کٹا اور غلطی سے وہ رس بھی کٹ گئی تو اس کے جسم سے اتنا خون نکلے گا کہ پھر یہ مر جائے گا، اس سے بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ مومن طبیب تھے، دین کا خیال رکھنے والے اور سید کی ذمہ داری کو محسوس کرنے والے، باقی ذمہ داری ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ اس آدمی کی موت ہو جائے بقت تھوڑے کی وجہ سے۔ سید رضی الدین ابن طاؤس نے مجھ سے کہا، اسماعیل ہرخولی کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا کہ اب تجھے مجبوری شرم دیے جائز نہیں، اور اس حالت میں تم نماز پڑھو تو ایسی ہی تمہاری نماز یہ نجاست کے ساتھ ہو، اس میں تمہیں اجر عظیم اور ثواب کثیر، اور خدا کی بارگاہ میں وہ بالکل قبول نمازیں تم کیوں گھبراتے ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ حصہ میں تو میں بالکل مایوس ہو گیا، رضی الدین ابن طاؤس نے سارے طبیبوں کو بلا لیا، اب ایک ہی شہر باقی بچا جہاں میری بیماری کا علاج ممکن تھا، اور وہ تھا بغداد، اس لیے کہ بغداد اس زمانے میں کیپٹل تھا، دارالحکومت تھا، اب باقی خلافت کا دارالحکومت تھا، وہاں سے خلیفہ رہتا تھا، اور یہ تو آپ کے علم ہے کہ اس دور میں تمام دنیا میں سب سے بڑی طاقت مسلمان تھے، چنانچہ بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا، اور جس علم کا ماہر ہوتا تھا وہ فوراً بغداد پہنچتا تھا، جیسے آج لندن و امریکہ لوگ جایا کرتے ہیں، ہر علم کا ماہر بغداد میں تھا۔ تو اب مجھے یقین ہو گیا کہ سوائے بغداد کے طبیبوں کے اور کوئی میرا علاج نہیں کر سکتا۔ سید رضی الدین ابن طاؤس کی عظمت، منزلت، جلالت اور ایمان کی بارگاہ میں ان کا مقام تو دیکھی، یہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ سوائے بغداد کے اور کہیں میرا علاج نہیں ہو سکتا ہے، چنانچہ میں ہلہ سے بغداد آیا۔ بغداد ایک سے ایک طبیب ہے، بادشاہ کے ذاتی طبیب تھی، میں ہر قسم کا خرچہ کرنے کے تیار تھا، اور کیا بھی میں نے، یہاں تک کہ میرے پاس سب کچھ ختم ہو گیا، میں فقیر ہو گیا، لیکن کوئی طبیب ایسا نہیں کہ جو میری بیماری کا علاج کرنے سے راضی۔ سب کا کہنا تھا کہ ایک ایسا زخم اور ایک ایسا تھوڑا جو ممکن نہیں ہے یہ صحیح ہونا، مگر یہ کہ تمہاری موت واقع ہو جائے گی سنا کہ ہم ایسا کام کرنے کو تیار نہیں. اب اسماعیل ہر خلی کہتے ہیں کہ میں بے انتہا پریشان ہوں, اب کیا کروں؟ دنیا والے تو بالکل جواب دے چکے. آخر میں نے سوچا کہ سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں تو جاؤں اور اپنے زمانے کے ایمان کی بارگاہ میں استغاثہ کروں اور اپنی فریاد کو پیش کروں. چاہے جب میں ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو چاہے ایمان بھی میری مدد کرے تو کرے, باقی اور تو کسی کی مدد اب کوئی راستہ نظر نہیں آتا. بنا کہ وہ بغداد سے سامرہ چلا اور کہتا ہے کہ میں سامرہ گیا اور مسلسل کئی دن میں یارویں امام کی قبر سے بھی جاتا رہا اور اس دربار میں اس تہخانے میں بھی جاتا رہا جس کا ایک تعلق ہے امام زمانہ سے. وہ ان کی رہائی کیا تو نہیں ہے مگر ایک تعلق ہے. میں مسلسل وہاں جاتا رہا یہاں تک کہ کئی دن گزر گئے اور میں نے دیکھا کہ بظاہر جہاں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ میری فریاد سننے والا کوئی نہیں. میں نے سوچا کہ اب تو بیکار ہے, چلو واپس اپنے وطن چلے, گھر والوں کے بیچ میں بیوی بچوں کے بیچ میں زندگی گزاری جائے. میں دنیا والوں میں سے کسی نے کوئی جواب دیا اور نہ ہی امام معصوم کی جانب سے میری دعا قبول ہونے کی کوئی تمید نظر آئی. سنا کہ یہ خیال کر کے میں اگلے دن صبح سویرے تیار ہو گیا اور اب یہاں سے مجھے جانا تھا. سنا کہ میں سامرہ سے باہر نکلا. یہ پرانے زمانے کا واقعہ ہے جب ہر شہر کے گرد دیوار بنائی جاتی. میں دیوار دروازے سے باہر نکلا, سامرہ سے قریب سے دریا جگلا بہ رہا. میں وہاں گیا, وہاں جانے کے بعد میں نے ایک مرتبہ غسل کیا. الوداع کہنا ہے امام کی قبر کو, امام کے روضے کو, امام کے حرم کو. میں غسل کیا الوداعی زیارت کرنے سے, سانس و سات لباس پہنا اور ایک لوٹے میں پانی بھر کے چلا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی خون نکل آیا اس دفن سے تو فوراً اپنے آپ کو پاک کر کے امام کے روضے پر پہنچوں, الوداعی سلام کر کے واپس آؤں. بس غسل کرنے کے بعد, سانس لباس پہننے کے بعد, پانی کا لوٹا ہاتھ میں لینے کے بعد میں چلا اور ایک مرتبہ آخری زیارت کے لیے سامرہ کی دیوار کی جانب چل رہا. دیکھنے میں نے دیکھا کہ چار آدمی جنگل سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے, جن کی وجہ پتا, جن کا لباس, جن کی شکل و صورت ان کو سامرہ سے باسندوں سے بالکل الگ کر رہی. سمجھا کہ ہوں گے کوئی مسافر جو یہاں سے گزر رہے, مگر وہ گزرنے والے ایک مرتبہ ہو گئے. اس میں سے دو جو نوجوان تھے وہ میرے الٹے ہاتھ پہ آ کے کھڑے ہو اور ایک ان میں کچھ بزرگ تھا وہ میرے سیدھے ہاتھ پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور اس کے ہاتھ میں ایک نوجا تھا اور ایک آدمی بالکل میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا کہ میں نہ نوجوان تھا نہ بوڑھا تھا. اور اس نے ایک مرتبہ مجھ سے آ کر کہا کہ تمہارے زخم کی کیا حالت. میں نے جواب دیا کہ زخم کی تو وہی حالت جو ایک بروز تکلیف بڑھتی جا رہی. کہا کہ ذرا مجھے زخم دکھاؤ تو صحیح. میں نے سوچا کہ ابھی میں غسل کر کے آیا ہوں, پاک لباس پہن کے آیا ہوں, پتا نہیں اس ایسا آدمی ہے, اس کے ہاتھ پاک ہے نجس, ایسا نہ ہو کہ میرا جسم یا میرا لباس نجس ہو جائے اور دوبارہ مجھے پاک کرنے کے لیے جانا پڑے. سنا کہ میں نے انکار کیا. اس نے ایک مرتبہ دوبارہ زور دے دے گا کہ دکھاتے کیوں نہیں اپنا زخم, ذرا اپنا زخم سے دکھاؤ. میں نے پھر انکار کیا کہ بس ایک مرتبہ وہ جھکا اور اس نے میری جان پر سے کپڑا ہٹا کر اس زخم کو, اس تھوڑے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا. اب تو میں مجبور ہو گیا. پھر میں نے دیکھا کہ اس نے اس تھوڑے کو اپنے ہاتھوں سے دبایا اور ایک مرتبہ سارا ساتھی خادہ, وہ خون, وہ پیپ, وہ ساری کی ساری چیزیں تیزی کے ساتھ اس تھوڑے سے باہر نکلی. مجھے درد تو ہوا, مجھے تکلیف تو ہوئی, لیکن اس کے بعد ایک دم مجھے آرام آ گیا. پھر میں نے دیکھا کہ اس نے اسی زخم پہ اپنا ہاتھ پھیرا اور میرا وہ زخم بالکل صحیح ہو گیا. میرا وہ زخم صحیح ہونے لگا اور پھر اس نے کپڑا ڈال دیا اور کپڑا ڈالنے کے بعد کہا کہ افلا سیاح اسماعیل, اے اسماعیل تم صحت یاب ہو گئے. اے اسماعیل, اسماعیل ہر کوئی ان کا نام ہے, اے اسماعیل تم صحت یاب ہو گئے. اب تو میں بہت حیران ہوا کہ یہ کون آتی ہے جسے میرا نام بھی پتا اور اس نے میرا نام لے کر مجھے مخاطب کیا. ایک مرتبہ میں نے خبر سے پوچھا کہ تو ہے کون جو میرا نام جانتا. اس نے تو کچھ نہیں بتایا. میرے سیدھے ہاتھ سے جو مجھے میدا لے کے کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ اے اسماعیل انہیں سلام کرو, یہ تمہارے زمانے کے امام. میں نے امام زمانہ کو سلام کیا مگر امام سلام کا جواب دے کے فوراً گھوڑے پہ سوار ہوں اور ایک مرتبہ یہ چاروں آدمی گھوڑا دوڑاتے ہوئے چلنے لگے. میں نے ان کے گھوڑے کو جاتے دیکھا. اب ان کے تو زندگی اور موت کا مسئلہ. زندگی میں پہلی مرتبہ زمانے کے امام کی زیارت ہوئی. میں پاس کے دوڑ کے امام کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. امام نے ایک مرتبہ گھوڑا روکا اور اس نے ساتھ کہا کہ واپس پلٹ جا. میں نہیں مانا. امام پھر آگے بڑھے, میں پھر پیچھے دوڑا. امام نے پھر مجھے پلٹ کے دیکھا اور کہا واپس پلٹ جا. ایک مرتبہ تیسری بار جب میں نے امام کی بات سمانی اور گھوڑے کے پیچھے چلنے لگا تو اب امام نے گھوڑا روکا اور انتہائی خلال کی حالت میں کہا کہ اے اسماعیل تو ہمارا پیسہ ماننے والا ہے, ہم امام وقت ہو کر تجھے دو مرتبہ منع کر چکے ہیں کہ ہمارے پیچھے نہا اور تو مسلسل ہمارے پیچھے چلا آ رہا ہے. میں گھبرا گیا, میں پریشان ہو گیا. امام جلال میں آ گئے تھے بس میں خاموش ہوا. تمہیں بلائے گا, تمہیں بلانے کے بعد اس مجھے کو دیکھے گا اور تمہیں کچھ عطا کرنا چاہے گا. خبردار اس سے خوشیاں لینا, ہم منع کرتے ہیں. اور سیدھے اتنی رضی اتنے اتنے تعاون سیدھے میرے بیٹے رضی اتنے اتنے تعاون کے پاس چلا جانا. وہ ابھی اتنے اوش تھے جو زمانے کے ایک مالدار مومن تھے, وہ ان سے تمہارے سفارش کر کے کچھ دلوا دے گا. میرے بیٹے کے ذریعے سے بولو گے وہ تمہارے لیے بالکل حلال ہے, لیکن خبردار اس حاصل سے کچھ نہ لینا. اور یہ کہہ کہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام چلے گئے. اب اندازہ کریں رضی الدین ابنِ طاؤس کی جلالت کا کہ امام زمانہ اپنا بیٹا کہہ کر ان کو مخاطب کر رہے ہیں, میرا بیٹا ہے یہ. اب یہ کہتے ہیں اسماعیل ارسلی کہ میں ایک مرتبہ واپس سامرہ میں آیا, امرا شہر میں داخل ہوا. صبح کا وقت تھا, لوگ گھروں سے نکل رہے تھے. میں نے ایک مرتبہ لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا تم نے دیکھا تھا ابھی وہ چار آدمی جو یہاں سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے گئے تھے؟ سب نے کہا کہ ہاں ہم نے دیکھا تو تھا. میں نے کہا کیا تم پہچانتے ہو کہ یہ کون تھے؟ ایک مرتبہ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم, ان کی شکل و صورت و لباس سے بتا رہا تھا کہ یہ اس علاقے کے نہیں ہیں. ہمیں معلوم نہیں کہ کون ہے, شاید کچھ تجار ہوں جو اپنی زمینوں کی جانب آئے ہوں. بس ایک مرتبہ میں نے کہا کہ تم بس قسمت ہو کہ وہ ان کی زیارت سے محروم رہ گئے. ارے یہ تمہارے زمانے کے امام تھے, اتنا سننا تھا. سب ایک مرتبہ دوڑ کے میرے گھروں طرف جمع ہو گئے, کیا تم نے ان کی زیارت کی ہے؟ کیا تم نے ان کی ملاقات کی ہے؟ میں نے ایک مرتبہ کہا زیارت و ملاقات کہاں, سامرہ والے تم تو واقف ہو کہ میں یہاں جو آیا تھا اپنے زخم کے علاج کے لیے آیا تھا اور زخم میرا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا, امام نے خود میرے زخم پہ اپنا ہاتھ پھیرا ہے. ایک مرتبہ سب کہتے ہیں ذرا دکھا تو صحیح کہ تمہارے زخم کی حالت کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اب میں نے اپنی رانتے سے کپڑا ہٹایا اور اس زخم کو دیکھنا چاہا کہ وہ زخم کہاں تھا, لیکن وہ زخم کی حد تک صحیح ہو گیا تھا. کہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا, اس لیے کہ کیسا ہی علاج کیوں نہ ہو دو چار گھنٹے تھوڑا بہت تو اثر رہتا ہے, وہ زخم کی حد تک صحیح ہو گیا کہ میں گھبرا گیا. میں یہ سمجھا کہ غلطی سے میں نے دوسری ٹان کھول دی ہے. میں نے ایک مرتبہ اپنی دوسری ران کو کھولا, وہاں بھی کوئی نشان نظر نہ آیا, نہ ادھر کوئی نشان نہ ادھر کوئی نشان. جب یہ خود اتنے پریشان ہو گئے تو سامرہ والوں کی کیا حالت ہوگی؟ ایک مرتبہ لوگ ٹوٹ پڑے, ان کے لباس کو ان کے جسم سے نوٹ نوٹ کے اتارا. ارے جس کے ہاتھ میں جتنا ٹکڑا آیا وہ ٹکڑا لے کے بھاگا. یہ وہ شخص ہے کہ جس کے جسم کو امام کا ہاتھ مست ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی مشکل سے میں اپنے آپ کو بتا کے واپس اپنے مسافر خانے میں آیا اور اس کے بعد فوراً میں نے نیا لباس پہنا اور شہر سامرہ سے نکل کے میں بغداد کی جانب چلا. اب میں بغداد کی جانب جا رہا ہوں. رضی الدین ابن طاؤس ہلا میں اور میں بغداد کی جانب جا رہا ہوں. ادھر بغداد کے پل پر ایک عجیب منظر تھا, بغداد کے پل پہ ایک عجیب کیفیت تھی. بغداد والوں کو اس واقعے کی اطلاع پہلے سے مل چکی تھی اور ہر آنے والا, کیونکہ بغداد میں داخل ہونے کا سامرہ سے اس زمانے میں ایک ہی راستہ تھا, وہ پل بنا ہوا تھا. بغیر پل سے گزرے ہوئے کوئی بغداد میں آ نہیں سکتا تھا. تو بغداد کے لوگ پل پہ کھڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے اور ایک مرتبہ جیسے ہی جو آدمی بھی پل پہ پہنچتا تھا اس کا نام پوچھتے تھے اور پھر اس کو جانے دیتے تھے. جب میں پہنچا میں نے دیکھا اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں, مجھے کیا پتا کہ یہاں کیا واقعہ پیش آیا ہے. میرا نام پوچھا, میں نے اپنا نام بتایا. بس میرا نام سننا تھا کہ ایک مرتبہ سارے کے سارے لوگ ہجوم کر کے میرے اوپر ٹوٹ پڑے اور پھر سامرہ والی کیفیت ہو گئی. میرے لباس کو نوچ نوچ کے لے جایا جا رہا ہے. وہ تو چھوٹا شہر تھا, یہ بڑا شہر تھا. اتنا بڑا ہجوم میرے چاروں طرف آ گیا کہ میں ہنس کھا کے گرنے لگا. اس وقت میں نے ایک مرتبہ دیکھا سید رضی الدین ابن طاؤس اپنے ساتھ ایک بڑی جماعت کو لے کے آ رہے ہیں. میرے قریب پہنچے, بغداد کے لوگوں کو ڈانٹ کے ہٹایا, یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا اسے مارنے کا ارادہ ہے؟ سید رضی الدین ابن طاؤس بہرحال ایک عالم ہے اور تمام شیعہ اس زمانے میں ان کا احترام کرتے ہیں, چنانچہ عام مسلمانوں کو بھی ان کی عظمت کا اندازہ ہے. بس ان کی بات سننا تھی, سب ایک مرتبہ دور ہٹ گئے اور وہ پھر میرے بازو سے پکڑ کر مجھے لے کے اپنے مکان میں, جو بغداد میں ان کا مکان تھا, وہاں پہنچے. اور وہاں پہنچنے کے بعد کہا کہ تمہارے بارے میں خبر یہاں مشہور ہے, کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ میں نے ایک مرتبہ پورا واقعہ ان کو دہرایا اور یہ بتایا کہ نہ صرف یہ کہ یہ خبر صحیح ہے بلکہ امام نے آپ کے نام یہ پیغام بھی بھیجا ہے. سید رضی الدین ابن طاؤس نے فوراً ایک نماز شکر کو ادا کیا
اور اس کے بعد مجھے لے کر بغداد کے وزیر کے پاس پہنچے, اس لیے کہ عباسی خلیفہ کا ایک وزیر آل محمد کا ماننے والا تھا, اور وہاں جا کے وزیر کو بتایا اس قسم کا واقعہ پیش آیا ہے. وزیر نے جا کے خلیفہ وقت کو اطلاع دی اس قسم کا واقعہ پیش آیا ہے. خلیفہ وقت نے مجھے اپنے دربار میں بلوایا اور بلوانے کے بعد اس سے پورا واقعہ سنا. پھر ایک مرتبہ حکم دیا کہ جاؤ اور بغداد کے سارے معالجین کو لے کے آؤ. بغداد کے سارے طبیب لائے گئے اور ان سب کو خلیفہ نے مخاطب کیا اور کہا اس آدمی کو پہچان دو. سب نے مجھے لے گا پہچان لیا, کہا کہ آج وہی آدمی جو 8-10 دن پہلے آیا تھا اور ایک ایسا مرض تھا اس کا, ایک ایسا تھوڑا تھا کہ جو صحیح ہونا ممکن ہی نہیں تھا. خلیفہ وقت نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر وہ صحیح ہو جاتا تو کیا ہوتا. کہا اول تو وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا تھا, لیکن اگر صحیح بھی ہو جاتا تو کم سے کم 2 مہینے تک زخم کا نشان رہتا اور اس کے بعد مرتے دم تک ایک سفید داغ اس جگہ پڑ جاتا جہاں پہ یہ تھوڑا نکلا تھا. بس ایک مرتبہ خلیفہ مجھ سے کہتا ہے کہ اپنی ران کھول کر اس کو دکھاؤ. میں نے ایک مرتبہ اس زخم کا مقام دکھایا, سارے طبیب حیران ہو گئے. ان میں ایک عیسائی طبیب تھا, وہ یہ منظر دیکھتے ہی بے اختیار پکار اٹھا کہ یہ تو وہ کام ہے کہ جو مسیح کیا کرتے ہیں, جو حضرت عیسیٰ کیا کرتے ہیں, یہ تو عیسیٰ کے علاوہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. بس ایک مرتبہ ان سب لوگوں کو واپس کیا گیا اور اس کے بعد خلیفہ نے مجھے بلایا اور بلانے کے بعد 1000 اشرفیوں کی تھیلی دینا چاہی. میں نے لینے سے انکار کر دیا. خلیفہ حیران ہو کر کہتا یہ میرا انعام ہے, یہ کیوں نہیں لیتے ہو. میں نے بس فقط اتنا جواب دیا کہ جس نے میرا علاج کیا ہے اسی نے مجھے منع کیا ہے کہ میں آپ سے کچھ نہیں لے سکتا. خلیفہ خاموش شرمندہ سر جھکا کے بیٹھ گیا. میں دوبارہ رضی الدین ابن طاووس کے پاس آیا, جنہوں نے بڑی عزت اور محبت کے ساتھ مجھے بٹھایا اور ایک خط لکھ کر بھیجا علی ابن ابی کے نام, کہ جنہوں نے اس کے بعد 1000 اشرفیوں کی تھیلی مجھے بھجوائی. اور پھر اسماعیل ہرقلی اپنے گاؤں چلے گئے. ان کا بیٹا کہتا کہ میں نے خود اپنے باپ کے اس زخم کو بھی دیکھا تھا پہلے, اور اس کے بعد یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ زخم بالکل صحیح ہو گیا, حتیٰ یہ کہ اس کے اوپر بال اگ آئے ہیں, جبکہ یہ ممکن نہیں تھا سال کے اوپر دوبارہ بالوں کا اگنا. تو اس تفصیلی واقعے کی زحمت فقط اس لیے بھی کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ رضی الدین ابن طاووس کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند ہے کہ جس سے امام وقت اپنا بیٹا قرار دیں اور اپنا بیٹا کہہ کے جو شروع کریں, کتنا عظیم وہ عالم ہوگا, کتنا بلند اس عالم کا مرتبہ ہوگا. اور تاریخوں میں یہ بھی ہے کہ سید ابن طاووس نے امام وقت سے کئی مرتبہ ملاقات کی تھی, بلکہ بعض اوقات امام ان کے گھر کی جانے ان کی جانب اپنے ایلچی بھیجتے تھے, اپنے قاصد بھیجتے تھے, اور بعض اوقات ان کی خود امام سے ملاقات ہوئی تھی. سید ابن طاووس نے اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی ہیں, جن میں بعض میں اپنے واقعات لکھے کہ میری ملاقات امام سے کیسے ہوئی, اور بعض میں کچھ دوسرے صاحبان ایمان کے واقعات لکھے کہ ان کی ملاقات امام سے کیسے ہوئی. چنانچہ خود اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ یہ تو بات تھی کہ اسماعیل کے حوالے سے امام نے ان کو اپنا بیٹا کہا, مگر خود ان کی امام سے ملاقات بھی ہوئی ہے. چنانچہ بہت ہی مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ یہ اور ان کے دونوں چلے اور بغداد اور کوفے کے درمیان ایک مسجد ہے, اس کی زیارت کے لیے گئے. وہ مسجد ہے کہ جو امیر المومنین کے نام سے منسوب ہے, اور کہا جاتا ہے کہ مولا کائنات نے یہاں کچھ نمازیں ادا کی. چنانچہ اہل ایمان اور علی کے ماننے والے اس مسجد میں اکثر و بیشتر جاتے ہیں اور اپنی نمازیں ادا کیا کرتے ہیں. سید ابن طاووس خود نافل ہیں. ایک مرتبہ میں اپنے دوست کا نام محمد بتایا, ان کے ساتھ گیا اس مسجد میں. جب ہم پہنچے تو اس وقت اتفاق سے یہ مسجد خالی تھی, اور سوائے ہمارے اس مسجد میں اور کوئی نہیں تھا. چنانچہ میں اور میرا دوست نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے. ابھی ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ سوار آیا, اور آنے کے بعد اپنے اونٹ کو مسجد کے باہر روکا, مسجد کے اندر داخل ہوا اور وہی نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا. آنے والے نے ہم سے کوئی گفتگو نہیں, مگر اس آنے والے کا انداز, اس کا لباس, اس کا چہرہ, چہرے کا نور اور چہرے کا روب و جلال ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ ضرور یہ کوئی بہت ہی عظیم شخصیت ہے. اور امیر المومنین کے حوالے سے عام طور پر ایک ہی شخصیت ذہن میں آیا کرتی, امیر المومنین کے حوالے سے, کیونکہ مسجد امیر المومنین کی مسجد. چنانچہ ان کے دوست ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون آدمی ہے کہ جو یہاں نماز پڑھ رہا ہے. میں نے کہا کہ یہ حضرت علی کی مسجد, ضرور یہ حضرت خضر ہوں گے کہ جو یہاں پر آئے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے, کیونکہ جناب خضر اکثر امیر المومنین کے پاس آتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے, دعا کے لیے, امیر المومنین سے ملاقات کے لیے. تو اب سید ابن داؤد کہتے ہیں کہ میرا ذہن فوراً اس جانب گیا کہ ضرور یہ حضرت خضر، لیکن ہمت نہ پڑی ان سے کچھ گفتگو کرنے، یہاں تک کہ انہوں نے نماز ختم کی اور دوبارہ اپنے اونٹ سے سوار ہوئے. اب آگے ہم لوگ بڑے بڑے مرتبہ میں نے آگے بڑھ کے ہمت کر کے سوار ہی کر دیا کہ کیا آپ حضرت خضر ہیں؟ انہوں نے فقط اتنا جواب دیا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی زیارت کی تمنا خود حضرت خضر بھی کیا کرتے ہیں، میں وہ ہوں کہ جن کی زیارت کی تمنا خود حضرت خضر کو بھی ہے، مجھے نہیں پہچانا میں تمہارے زمانے کا امام ہوں. بس اتنا درو خضر محمد رسول اللہ، بس اتنا سننا تھا. بس اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ ہم دوڑ کے آگے بڑھے اور امام کے قدموں کو بوسہ دینا چاہا، مگر فقط یہ جملہ ارشاد فرما سے امام کا اونٹ اتنی تیزی سے حرکت میں آیا کہ ہم اس اونٹ کی گرد راہ کو بھی نہ دیکھ سکے اور امام ہماری آنکھوں سے پنہاں ہو گئے. یہ پہلی ملاقات تھی سید ابن داؤد کی ان امام وقت سے جنہوں نے ان کو اپنا بیٹا کہا تھا، لیکن اس کے بعد سے مسلسل واقعات ہمیں ملا کرتے ہیں، مسلسل واقعات ملتے ہیں کہ ان کی امام سے ملاقات ہوئی. ایک جیسے واقعات ہیں، اس وقت میں ان کو بیان کروں گا تو شروع بڑھ جائے گی، لیکن اس میں سے ایک واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس میں انہوں نے امام کو ایک دعا کرتے ہوئے سنا. چند روایتیں ایسی ہیں، میں نے تقریر کی ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ چند روایتیں ایسی جو خاص سید ابن داؤد سے بیان تھی اور علماء نے ان کو تسلیم کیا، ان کو مانا ہے، بعض اوقات ان کے اوپر فتویٰ بھی دیا. مثلاً ایک یہ منہ میں عقیق رکھنے کی روایت جو میں نے بیان کی، اسی طرح انہیں سے ایک روایت اور بڑھی جو فقط انہوں نے بیان کی، ان سے پہلے کسی عالم نے بیان نہیں کی، بہت مشہور ہے وہ روایت کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے فلاح الساحل، کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ خبردار غفلت کے وقت غافل نہ ہونا، بلکہ غفلت کے وقت صلوا فی وقت الغفلہ ولو رکعتین. کہ دیکھو جو غفلت کا وقت آ جائے تو کبھی غافل نہ ہونا، بلکہ ایسے وقت میں نماز پڑھو، خدا کا ذکر ادا کرو، ولو رکعتین چاہے دو ہی رکعت پڑھو مگر ضرور پڑھو. پوچھا گیا پیغمبر اسلام سے یا رسول اللہ وہ وقت غفلت کیا ہے؟ پیغمبر نے جواب دیا تو وقت غفلت بین المغرب والعشاء، مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت جو ہے یہ وقت غفلت ہوتا ہے، کہ جس کے اندر اکثر آدمی غافل ہو جاتے ہیں اور گناہوں کی جانب راغب ہو جاتے ہیں. اور آج کا دور تو بہترین دور ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہی وہ وقت ہے جو شیطانی چرخا چلا کرتا ہے اور ہر شخص ایک مرتبہ بالکل غافل لاپرواہ ہو جاتا ہے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں. تو پیغمبر اس زمانے میں کہہ رہے کہ مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت ہے وقت غفلت، اس وقت کبھی ذکر خدا کو نہ چھوڑنا، کلو بلکہ نماز پڑھو، ولو رکعت چاہے تو ہی رکعت ہو. جناتی روایت سید ابن داؤد نے پہلی دفعہ بیان کی اور اسی روایت پر آج تک ہمارے علماء ایک فتویٰ دیتے آئے ہیں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان دو رکعت نماز غفیلہ پڑھنا مستحب ہے، کہ جس کا تفسیر آپ کو توضیح المسائل تک میں مل جائے گا. تو اسی طرح سے سید ابن داؤد کی ایک روایت یہ ہے کہ جس کے اندر سید ابن داؤد نے امام کی زبان کے کچھ فقرے ہم تک پہنچائے ہیں جن کو علماء عالم میں سے ہر ایک نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. سید ابن داؤد ایک طولانی واقعہ بیان کر کے آخر میں یہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں سامرہ کی زیارت کو گیا تھا تو سامرہ کی زیارت میں سرداب مقدس کی زیارت کو بھی گیا، اس تہخانے کی زیارت کو کہ جہاں امام زمانہ نے کچھ وقت عرصہ گزارا. جب اس تہخانے کے اندر میں پہنچا تو وہ بہت ہی طولانی واقعہ کہ وہاں میری ملاقات اس امام سے ہوئی اور میں نے براہ راست امام سے کچھ گفتگو نہیں کی، میں نے امام کو سنا کہ امام ایک دعا مانگ رہے تھے. اس مقام پر امام ایک دعا مانگ رہے تھے، اللہم انا سیتنا خالق من افاضل دینتنا، خدا وندہ یہ ہمارے شیعہ جو ہیں یہ اس مٹی سے پیدا ہوئے ہیں جو ہماری بچی ہوئی مٹی تھی، خدا وندہ یہ ہمارے شیعہ جو ہیں، لفظ شیعہ ہے، یہ ہمارے شیعہ بولے کو پیدا کیے گئے اس مٹی سے کہ جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہماری جو بچی ہوئی مٹی ہے اس سے پیدا ہوئے ہیں. اور خدا بندہ یہ امام کی دعا ہے جس کے ذکر میں دوہرا رہا ہوں، اور خدا بندہ یہ ہمارے شیعہ بعض اوقات ہمارے سہارے پر بہت سارے گناہ کر لیتے ہیں، ہمارے سہارے پر ان سے کچھ گناہ ہو جاتے ہیں. یہ حقیقت بھی ہے کہ بہت سے ایسے بھی ہیں شیعہ جو فقط اس سہارے کو دیکھ کر تھوڑے سے لاپرواہ غافل ہو جاتے ہیں. خدا بندہ یہ ہمارے سہارے پر کچھ گناہ کر لیتے ہیں، ہمارے سہارے پر ان سے کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، تو خدا بندہ ان کے گناہوں کو بخش دے، اور ہماری شفاعت ان کے حق میں قبول کر دے. اور جو یہ خمس ہمارے لیے نکالتے ہیں, ایک علامت تو امام نے اس میں بتا ہی دی کہ کم سے کم خمس تو ضرور نکالے گا. جو خمس یہ ہمارے نام سے نکالتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے آپس کے معاملات میں اگر ان سے کہیں پر غفلت ہو جائے تو اس کو نظر انداز کر دے, اسے معاف کر دے اور ان کو آپس میں راضی کر دے, اور دوزخ کو ان کے لیے حرام کر دے, جنت کو ان کے لیے واجب کر دے. پھر امام کہتے ہیں کہ کم سے کم خدا بندہ یہ نہ کر کہ انہیں اور ہمارے دشمنوں کو ایک ہی مقام پر اکٹھا کر کے عذاب دے. خدا بندہ کم سے کم یہ نہ کر کہ انہیں اور ہمارے دشمنوں کو, یہ ہمارے ماننے والے ہیں, یہ ہمارے شیعہ, بعض اوقات ان سے اگر کچھ گناہ بھی ہوتے ہیں تو وہ بھروسہ ہوتا ہے ان کے شفاعت امام کا. اس لیے اگر کسی منزل پر اتنا بڑا گناہ ہو جائے کہ عذاب آنا بھی ہو تو خدا بندہ انہیں ہمارے دشمنوں کے ساتھ ایک ہی مقام پر جمع کر کے عذاب نہ دے دوزخ کا عذاب. یہ امام زمانہ کی دعا ہے جو خود سید ابن طاووس نے اپنے کانوں سے سنی ہے اور ہم تک پہنچائی ہے. بہت تفصیلی واقعہ تھا لیکن میں نے فقط اس میں سے وہ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ جو اس وقت ہماری گفتگو کے لیے انتہائی مفید ہے. اور پھر امام نے ایک مرتبہ اپنا بیٹا کہا, ایک مرتبہ امام نے مسجد علی میں ان سے ملاقات کی, ایک مرتبہ انہوں نے امام کو دعا کرتے سنا, لیکن ایک مرتبہ اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا مستحد, اتنا بڑا فقیہ ہونے کے باوجود ایک مرتبہ ان کا ایک ایسا عمل تھا کہ جو امام کو بظاہر پسند نہیں آیا. اور پھر امام نے اس عمل پر ان کو تنبیہ دی, امام نے اس عمل کے اوپر ان کو تنبیہ دی, سرزنش کی, یا یہ کہیے کہ ایک مرتبہ عمل پر امام نے معمولی سے ان کو سزا دی. وہ بہت ہی تفصیلی واقعہ, اور انشاءاللہ میں یہ دیکھتے ہوئے کہ آج سے یہ گفتگو مکمل نہیں ہو سکی, انشاءاللہ میں اسے آئندہ منگل کے درس میں دوبارہ پیش کروں گا. میں ایک مرتبہ پھر اس بات کو دوہرا دوں کہ خاندان طاووس کے اندر کئی علماء گزرے ہیں, ان میں سے بعض علماء کے بہت مختصر حالات ہمارے سامنے ہیں. بعض کے تفصیل سید رضی الدین ابن طاووس کے حالات آپ نے سنے. اب یہ آخری واقعہ ان کی سیرت سے بچ رہا تھا کہ جس انداز کے پاس ایک مقام پر امام نے ایک غلطی پر ان کو بھی کر دی تھی, اور پھر ان کے بھائی اور ان کے بھتیجے, ان کے بارے میں نے کہا کہ نجف کا ایک بہت بڑا مسئلہ ان کے بھتیجے نے حل کیا سید عبد الکریم ابن طاووس نے. ان دونوں کے حالات اور سید رضی الدین کے باقی ماندہ حالات یہ انشاءاللہ آئندہ منگل کے درس میں ہمارا عنوان ہوگا. تو یہ دو تقاریر مسلسل ہیں جس کا عنوان ہے خاندان بنو طاووس کے علماء, علماء بنو طاووس. انشاءاللہ بہت ہی دلچسپ واقعات آئندہ منگل کو بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں, خصوصاً امام سے ان کی مسلسل ملاقاتیں. اور ایک دو اور دعائیں, یہ دعا تو وہ ہے کہ جو امام نے اپنے ماننے والوں کے لیے مانگی, اور ایک دعا وہ ہے کہ امام نے اپنے ماننے والوں کو بتائی کہ مصیبت میں یہ دعا پڑھا کرو, وہ بھی انہیں کے حوالے سے ہم تک پہنچی ہے. ان کا تذکرہ اور اس کے بعد ان کے بھتیجے سید عبد الکریم ابن طاووس اور ان کے بھائیوں کا تذکرہ, یہ آئندہ درس کا اور آئندہ محسنان اسلام کے سلسلے کا موضوع ہوگا. آج میں نے اس لیے 5 منٹ پہلے اپنی گفتگو کو ختم کیا, اس لیے کہ یہاں آنے والے تو جانتے ہیں کہ 70 منٹ کی تقریر, 20 منٹ کے مسائل, یہ ہمارا سلسلہ رہا. لیکن آج میں نے 5 منٹ قبل اس لیے سلسلے کو ختم کیا ہے کہ میں تھوڑا سا تذکرہ آج کے دن کی مناسبت سے بھی کرنا چاہتا ہوں. یہ نوروز کا دن ہے, یہ شب نوروز کی شب ہے, آنے والا دن نوروز کا دن ہے. تھوڑا سا تذکرہ اس کا بھی کرنا ہے اس لیے کہ اس میں ہمارے معاشرے میں کچھ غلط فہمیاں اور پھر کچھ فقہ کے مسائل پچھلے ہفتے کے باقی, انشاءاللہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ تو آپ کو زحمت نہیں ہوگی, اب فقط 25 منٹ باقی. آج نوروز کا دن ہے, اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ نوروز کے مسئلے پر ایک جانب تو کتنی سختی پائی جاتی ہے کہ بعض مسلمان تو یہ صاف صاف کہہ دیا کرتے ہیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, آپ اس فرق مجوسیوں کی یہ عید ہے جسے جمشید بادشاہ نے شروع کیا تھا, اور کیونکہ یہ جو مذہب ہے اہل بیت کا مذہب, یہ تو ہے آتش پرستوں کا مذہب ایران والوں کا, اس لیے وہی ساری چیزیں انہوں نے اس کے اندر داخل کر دی. بالکل صاف صاف نوروز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے. اور دوسری جانب بھی کچھ ایسے ماننے والے جو واقعات کچھ ایسی حماقتوں میں پڑتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر تعجب بھی ہوتا ہے اور زبان یہ خاموش ہو جاتی ہے کہ کوئی اعتراض کرنے والا اگر یہ اعتراض کر دے تو اس کا ہم کیا جواب دے سکتے ہیں. یعنی کچھ نادان دوست بھی ہیں نوروز کے مسئلے میں, اور کچھ وہ دشمن بھی ہیں کہ جنہیں ہر اس چیز سے نفرت و دشمنی, جس کا ذرا سا تعلق بھی آل محمد سے نکلا ہے. کبھی کہیں گے کہ یہ یہودیوں کی بتائی ہوئی چیز ہے, کبھی کہیں گے کہ یہ مجوسیوں کی بتائی ہوئی چیز. جبکہ خود نوروز کے بارے میں ہمارے یہاں یہ بات ثابت ہے, علامہ مجلسی زاد المعاد نے, شیخ عباس حسنی مقادیر الجنا میں, اور پھر ہمارے تمام فقہا فقہا مجتہدین شیخ طوسی سے لے کر آج تک تھے اس بات پر متفق ہیں کہ نوروز کا دن حقیقت میں ایک عید کا دن اور اس نوروز کا تعلق ہے کائنات کی تخلیق سے اور کائنات کی پیدائش سے. چنانچہ روایتوں میں ہے کہ جو قرآن کریم میں عالم زر کی بات کی گئی ہے عالم زر روحوں کو پیدا کیا تھا خدا نے اس دنیا کے بنانے سے پہلے اور ایک مقام پہ رکھا تھا اس کا نام ہے عالم زر. قرآن کہتا ہے کہ وہاں خدا نے سب سے سوال کیا الحسب ربکم کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں. سب نے ایک مرتبہ جواب دیا کہ بلا بے شک تو ہمارا پروردگار. تو جس دن خدا نے یہ عہد لیا تھا اپنی ربوبیت کا اپنی وحدانیت کا وہ دن نوروز کا دن تھا. تو نوروز کا دن وہ دن ہے جس دن ہم سب نے اقرار کیا تھا خدا کی ربوبیت کے بارے میں اور خدا کی وحدانیت کے بارے میں اور خدا کے خدا ہونے کے بارے میں. یہ پہلی خصوصیت ہے اس دن کی. اس کے بعد روایات کا ایک سلسلہ ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس دن دنیا کو بنایا گیا. یہ وہ دن ہے کہ جس دن آدم کی تخلیق ہوئی. یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت نوح کی کشتی طوفان کے ختم ہونے کے بعد جو ایکویٹی پر ٹھہری. یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت ابراہیم کو آتش سے نمرود سے نجات ملی. یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت یونس نے 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نجات پائی. اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن جبرائیل امین پیغمبر اسلام پر نازل ہوئے. اور یہ وہ دن ہے کہ جب امیر المومنین کی ولایت کے بارے میں پیغمبر اسلام نے اعلان کیا اور تمام اصحاب رسول کو حکم دیا گیا ہے کہ علی کی ولایت اور اطاعت کا اقرار کرے. اور یہ وہ دن ہے کہ جب امیر المومنین کو خلافت ظاہریہ ملی تھی تیسری خلافت کے بعد. سنا کہ یہ خود میں اتفاق ہے کہ جب وزیر خم کے میدان میں اعلان ہوا تب بھی اسلامی تاریخ 18 دن تھی تو عیسوی حساب سے 21 مارچ کا دن تھا. اور جب تیسری خلافت کے بعد میرے مولا کو خلافت ظاہریہ ملی تب بھی اسلامی تاریخ 18 دن تھی اور عیسوی حساب سے 21 مارچ کا دن تھا. اور پھر اسی دن کے بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت اور جس کے بارے میں معصوم نے کہا اس کا اس دن سے تعلق. طاعون کی وبا پھیلی قوم بنی اسرائیل کے شہر اور لوگ ایک مرتبہ گھبرا کے شہر چھوڑ کے بھاگنے لگے. 70,000 آدمیوں نے شہر چھوڑا. خدا نے عذاب نازل کیا سب کے سب مر گئے اور ان کے لاشوں کے مقام پر پڑے رہے. ایک طویل عرصہ گزرتا ہے حضرت اسرائیل نام کے ایک نبی کا وہاں سے گزر. انہوں نے 70,000 لاشوں کو دیکھا. جو اختیار کلمہ تعجب ان کی زبان سے آ گیا کہ کون ہے کہ اب دوبارہ ان کو زندہ کر سکتا ہے. مراد نبی کی تھی کہ انسانوں میں کس کے پاس اتنی طاقت. ایک مرتبہ اس میں خدا ہوا کہ اے اسرائیل قریب جو دریا بہ رہا ہے اس سے پانی لے کے ان کے جسموں پر چھلکو. حضرت اسرائیل نے قریب کے دریا سے پانی اٹھایا اور وہ پانی اٹھانے کے بعد 70,000 لاشوں پہ چھلکا گیا اور 70,000 کے 70,000 لاشیں ایک مرتبہ دوبارہ زندہ اور جیتے جاگتے انسان بن گئے. جو خود ہمارے عقیدہ مذہب کی بھی ایک دلیل ہے کہ مرنے کے بعد اسی دنیا میں دوبارہ زندہ کیا جاتا. تو یہ بھی واقعہ نوروز کے دن پیش آیا. اسی لیے بعض جگہ جو دستور ہے پانی چھڑکنے کا اس کو لوگ اس سے منسوخ کرتے ہیں. اب نوروز کے بارے میں ہمارے سامنے تین اہم روایتیں جن کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ روایتیں صحیح اور صفا معلہ ابن خنیس کی. معلہ ابن خنیس ہمارے چھٹے امام کے صحابی تھے اور چھٹے امام کو ان پر بڑا بھروسہ تھا. چنانچہ کے بعد خدمات چھٹے امام کی انجام دیتے. جب ان کے حالات میں بیان کروں گا چھٹے امام کے صحابیوں کی تقریر تو تفصیل آئے گی. لیکن ان کی عظمت کا اندازہ کریں کہ امام نے اپنے پاس کام ان کے شکر کیے ہوئے تھے. اور ایک مرتبہ حاکم مدینہ نے ان کو گرفتار کر کے امامت کے کچھ راز دریافت کرنا چاہے انہوں نے انکار کر دیا. چنانچہ ان کو شہید کر دیا گیا. امام کو اطلاع ملی. امام نے تمام رات گھر میں عبادت کی ان کی شہادت کے بعد. اور اگلے دن صبح کا وقت آیا اور حاکم مدینہ کے محل سے رونے پیٹنے کی آواز بلند ہونے لگی کیونکہ اسی رات کو جہنم داخل ہو گیا. یہ معلہ ابن خنیس تین مسلسل الگ الگ سالوں میں امام کے پاس گئے اور ہر بار امام نے انہیں نوروز کے بارے میں کوئی نہ کوئی حکم دیا. اس میں سے ایک بار امام نے یہ بھی کہی کہ یہ بھی ہماری ایک عید ہے جسے عربوں نے ضائع کر دیا اور ایران والوں نے اس چیز کو باقی رکھا اور رائج رکھا. تو جیسا کہ میں نے بتایا یہ پیغمبر اسلام کے زمانے کی عید نہیں ہے. یہ تو آدم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. چنانچہ جمشید نے اگر اس کو رائج کیا تو وہ تو بعد کا حاکم ہے. اس سے پہلے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا. آج نوروز کے مقابلے نوروز کے خلاف فقط ایک روایت ہمیں ساتھ میں امام کی ملتی کہ جب منصور زمانتی نے ایک نوروز کے دن ساتھ میں امام کو بلایا اور یہ چاہا تھا کہ امام اس دن اس کے دربار میں آ کے بیٹھے. اور منصور کا مقصد یہ تھا کہ اپنی پوری فوجوں کی اس دن پریڈ کرائے. یہ شان و شوکت امام کو دکھائے اور امام کو اپنے پہلو میں بٹھا کر عام لوگوں کو یہ تاثر دے کہ جیسے امام میرے ساتھیوں میں ہے اور میری خلافت پر راضی. مقام تحیہ تھا، چنانچہ اس دن امام نے نوروز کے جشن میں شرکت سے انکار کر دیا، جس کی مطلب فقط یہ تھی کہ ظالم حاکم کو تقویت نہ ملنے پائے۔ وہ روایت اگر کہ وہ روایت کی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، وہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، اس میں ارسال ہے وہ مرسلہ، اس کے علاوہ کوئی روایت نوروز کے خلاف ہمارے یہاں نہیں، بلکہ تین مسلسل روایتیں امام کی ہیں جس میں نوروز کی تعبیر اور مولائے کائنات کے خلافت کے زمانے کا واقعہ کہ ایک آدمی مولائے کائنات کے پاس مٹھائی تیار کر کے لایا، مولا نے پوچھا یہ کس لیے، کہا مولا یہ نوروز کا دن، امام نے اس مٹھائی کو قبول کر دیا، اس کے حجیے کو قبول کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ معصوم کے زمانے میں نوروز کے دن حجیے ٹوکے اور مٹھائی لے جانے کا رواج بھی تھا، اگر یہ غلط چیز ہوتی تو امام اس پر روکتے اور منع کرتے۔ اب نوروز کی عظمت کا اندازہ اس سے کریں کہ نوروز تو بہرحال ہمارے لیے دو اعتبار سے بہت اہم، ایک اس لیے کہ اسی دن ہم نے خدا کی ربوبیت کو مانا تھا اور اسی دن ہم نے امیر المومنین کی ولایت اور امامت کے اعلان کو تسلیم کیا، تو ہمیں ہمارے لیے تو یہ شکر کا دن، جس دن ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا۔ چنانچہ جس دن کے بارے میں فتوا لکھتے ہیں کہ روزہ رکھنا مستحب، اگر نوروز کا دن غلط ہوتا یا عید غلط ہوتی یا غیر اسلامی ہوتی تو ہمارے سارے فتوا نوروز کے روزے کے مستحب ہونے کا فتوا نہ دے۔ نوروز کے دن کیا رکعت نماز پڑھنا مستحب، اس کا بھی تمام علماء نے ذکر کیا۔ نوروز کے دن غسل کرنا مستحب، البتہ اس مسئلے پر بعض علماء نے اس سال ظاہر کیا کہ غسل کی روایت مسترد نہیں، چنانچہ وہ کہتے ہیں آیت اللہ کو یرسمین کہ نوروز کا غسل تو کرے مگر قربت کی نیت سے نہیں کرے، رجائے مطلوبیت کی نیت سے کرے۔ مگر غسل کے اندر اگر اشکال ہے تو نوروز کے دن میں اشکال نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ دن تو مقدس ہے، روزہ اور نماز کا تو حکم ہے، غسل کی روایت آئی ہے یا نہیں آئی ہے اس میں علماء کو اشکال ہے، لیکن بہرحال یہ حکم ہے کہ اس دن غسل کیا جا سکتا ہے مستحب رجائے مطلوبیت کی نیت سے، لیکن روزہ تو بہرحال اس کا مستحب ہے، تو توضیح المسائل میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ یہ تو ہے نوروز کا اسلامی تصور کہ نوروز نام ہے شکر کے اظہار کا، کہ جاؤ خدا کا شکر ادا کرو تو اس نے تمہیں اس وعدے پر قائم رہنے کی توفیق ادا کی جو تم نے عالم روحانیت میں کیا تھا، وہاں خدا کو مانا تھا یہاں بھی خدا کو مان رہے، اور اس نے تمہیں وہ محبت اہل بیت ادا کی ہے کہ جس کا اعلان اسی نوروز کے دن کیا تھا، کہ جاؤ شکرانے میں روزہ رکھو، شکرانے میں نماز پڑھو، رجائے مطلوبیت کی نیت سے شکرانے میں غسل انجام دو۔ اب نوروز کے بارے میں ایک جو باتیں ذرا فقہ سے ہٹ کر بیان کر دوں وہ یہ ہے کہ نوروز کے بارے میں جو چیز ہمارے یہاں مشہور ہے وہ ہے نوروز کا وقت، کیونکہ جو عام تصور ہے وہ یہی کہ سورج جو ہے جب نئے سال کا پہلا دن آتا سورج جو آسمان پر ایک سال تک گردش کرتا رہتا، ویسے تو زمین گردش کرتی ہے ہمیں سورج چلتا ہوا نظر آتا، اسی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ سورج جو آسمان پر چلتا ہے اس کے 12 حصے کیے گئے، ایک مہینے میں ایک حصے کو طے کرتا ہے، تو جب سورج اپنا پورا چکر مکمل کر دوبارہ جہاں پر آ جائے جہاں سے اس کو نئے سال کے لیے چلنا، تو وہ وقت کہلاتا ہے نوروز کا وقت۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب سورج اپنا پرانا چکر مکمل کر لیا اور نئے سال کے لیے نئے برج میں داخل ہو رہا ہے، وہ 12 حصے جو سورج ہر ایک کا نام برج ہے اور سب سے پہلا برج برج عمل کہلاتا ہے، تو جب سورج اپنا 12واں برج سے نکل آئے تو 12ویں برج کو مکمل کرے سال ہو گیا، اب پھر پہلے میں داخل ہو جائے جس سیکنڈ میں سورج داخل ہوتا ہے وہ نوروز کا وقت کہلاتا ہے۔ چنانچہ اس کا حساب لگایا جاتا ہے کہ کتنے بج کر کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ کا یہ ہوگا، ہماری مستند سے مستند جنتری میں منٹ کا ایک تذکرہ ہوتا ہے سیکنڈ کا تذکرہ نہیں ہوتا، جبکہ اصل میں وقت میں سیکنڈ بھی ہے، کہ وہ سیکنڈ جب سورج دوبارہ نئے سرے سے شروع کرتا وہ ایک بڑا عجیب و غریب وقت ہے کہ ساری کائنات میں ایک تبدیلی آ رہی ہوتی، اسی لیے حکم ہے اس وقت بیٹھ جاؤ اور دعا کرو یا محب الحال والا احوال حسب الحال الى احسن الحال، اے حالتوں کو بدلنے والے اس وقت میری حالت کو بھی بہترین حالت میں تبدیل کر دے، یہ دعا پڑھنا ہے۔ اور ایسی تین چار دعاؤں کی اور تاکید کی گئی ہے جو آپ کو کتب عطیہ کے اندر مل جائیں گی۔ تو جس دن نوروز کا وقت ہے اس دن پہلے ایک نماز ہے پھر دعائیں، بلکہ یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی نوروز کی نماز نہ بھی پڑھے تو یہ دعا ضرور پڑھے اس وقت جو بتایا جا رہا، لیکن یہ وقت جو ہے اس کا بتانا علماء کا کام نہیں، فقہا کا کام نہیں۔ میں نے پچھلے دو تین دن میں کراچی کے کئی علماء سے ملاقات کی، ایک مرتبہ سب حاضر آئے ہوئے ہیں، ہزاروں ٹیلی فون آ چکے ہیں، آج تک کبھی کسی شرعی مسئلے میں اتنے فون نہیں آئے جتنے اس کے اندر آ رہے ہیں کہ وقت کیا ہے نوروز کا۔ یہ وقت بتانا دنیوں کا کام ہے، آبزرویٹری والوں کا کام ہے، علم فلکیات کے ماہرین کا کام ہے، جس طرح آج سورج کتنے بجے نکلے گا اور کتنے بجے ڈوبے گا، اسی طرح اس سال سورج کتنے بجے نئے راستے پر آئے گا، یہ بتانا ان کا کام ہے، اس کا علماء سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہمارے یہاں کہ جس طرح ہم جو سمجھتے ہیں کہ علماء کا کام فقط استخارہ دیکھنا، نکاح کرنا، نماز جنازہ پڑھنا ہے، اس میں چوتھا کام یہ ہے کہ 20 اور 21 مارچ کو یہ بتانا ہے کہ اس سال نوروز کا وقت کیا ہوگا. اور پھر وقت تو پھر بھی کچھ کچھ شرعی چیز ہے، اس سے گھر کا جو الگ ہوتا ہے، مجھے کہ اس سال کا بادشاہ کیا ہے، اس سال کا رنگ کیا ہے، اس سال کی سواری کیا ہے، یہ جو چیزیں ہیں کہ اس سال کا بادشاہ کون ہے، رنگ کون ہے، سواری کون ہے. اور اگر بتا دیے اس سال کا بادشاہ مریخ ہے اور سواری گھینڈا ہے اور رنگ سرخ ہے، اس پر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ تو بڑی خراب سواری ہے، بڑا خراب بادشاہ، یہ سال تو قتل و غارت گری کا سال ہے، خوریزی کا سال. یہ ساری نظریات ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. جب یہ اعتقاد لوگ رکھتے ہیں پھر جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے کہ نوروز کی یہ چیزیں آپ ثابت کریں کہاں. کیونکہ معصوم کی روایت تو یہ من صدق منجمن اور کاہن فقط صلاۃ ما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اس نے کسی نجومی یا کاہن کی ایک بات کو مانا، اس نے ان تمام چیزوں کا انکار کیا کہ جو رسول کے اوپر نازل کی گئی. روایت تو یہ کہ یہ یہاں پہ علم نجوم شروع ہو گیا کہ آئندہ سال یہ سواری آنے والی ہے، یہ خوریزی آنے والی ہے، کیونکہ مریخ بادشاہ جو بڑے جاؤ جلال کا بادشاہ ہے، پھر وہ ننگی تلوار بھی ہاتھ میں لے کر آ رہا ہے اور سرخ رنگ کا لباس اوڑھ کے آ رہا ہے، اس سے اور پریشانی ہو گئی ہے لوگوں کو. تو اب اس پر یقین کرنا یہ حرام اور گناہ. ہاں وقت تحلیل ہے، اس وقت دعائیں مانگیں، بہتری کے لیے دعا کریں، حفاظت کریں، نماز کریں، مگر بادشاہ کیا اور تلوار کیا اور رنگ کیا اور سواری کیا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. تفریح کے لیے، مذاق کے لیے یوں ہی اگر آپ پوچھیں یا پڑھیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا یقین رکھنا جو ہے وہ غلط. اب اس سے متعلقہ کچھ رسمیں بھی ہوتی ہیں. اگر اس دفعہ سرخ رنگ ہے اس کا تو جتنی مٹھائیوں اور پھلوں پر نظر دی جائے گی وہ سب کی سب سرخ ہوں گی. دیکھیے کہیں وہ غریب سب تصور ہے ہمارے یہاں. تو ان ساری باتوں کو اگر رکھیں گے تو نوروز کی عظمت مجروح ہوگی. ان کو نکالے تو جیسا میں نے کہا تفریح کے لیے دیکھیں کوئی حرج نہیں، لیکن ان کا کوئی تعلق نہیں. یہ یقین رکھیں کہ جب ہم نے اس وقت دعا کی ہے خدا سے کہ حزب الحال الى احسن الحال، کہ ہماری حالت کو بہترین بنا دے، تو یقیناً خدا ہماری دعا کو قبول کرے گا. اور پھر نہ ریس کچھ کر سکتا ہے، نہ تلوار کچھ کر سکتی ہے، نہ سرخ رنگ کچھ کر سکتا ہے، اس لیے کہ سب کچھ کرنے والا وہ خدا. تو نوروز کا ایک پہلو شرعی اور اسلامی ہے، ایک پہلو غیر شرعی. یہاں پہ ایک بات میں اور بتا دوں کہ یہ علماء جو تحقیق ہے کہ نوروز کا دن کیا ہے، 20 مارچ یا 21 مارچ، یہ اختلاف آتا ہے، اس کا ایک اصول ہے. بعض علماء اس کو مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے، لیکن اکثر کا یہ خیال ہے اس مسئلے کا کہ جس دن نوروز کا وقت ظہر سے پہلے آئے تو وہی دن نوروز کا دن، اور جس دن نوروز کا وقت ظہر کے بعد آئے تو اگلا دن نوروز کا دن کہلائے گا. تو اب اگر 12:30 سے پہلے صبح 9 بجے، 8 بجے، 7 بجے اگر وقت ہوتا تو وہی دن نوروز کا ہوتا. لیکن اس سال کی طرح اگر ظہر کے بعد وقت آ رہا ہے 2 بجے، 3 بجے، 5 بجے، 7 بجے، تو وہ دن نہیں ہے، بلکہ آنے والا جو دن ہوگا یعنی کل کا دن، وہ نوروز کا دن کہلائے گا. دعائیں اور نماز تو پڑھی جائے گی وقت تحلیل، مگر روزے اور غسل کا حکم یہ ہے کہ وہ آئندہ دن رکھا جائے گا، کیونکہ آئندہ کا دن اصلی دن ہے، نوروز کا دن. اور پھر ایک آخری بات یہ کہ وقت کا حساب لگانا، میں نے بتایا، علماء کی ذمہ داری نہیں، یہ انکری والے اس قسم کے لوگ لگاتے ہیں اور اس کے اندر ان کے یہاں بینجیاں غلطیاں ہوتی ہیں. سنا تو پورے یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہاں ایران میں کیونکہ صدیوں سے اس کا رواج، تو وہاں تو بالکل صحیح صحیح حساب کتاب لگتا ہے، ہمارے یہاں ممکن نہیں. ایک جنوری میں 2:25 ہے، ایک میں 3:25 ہے، ایک میں 6:12 ہے، ایک میں 6:40 ہے، ایک میں 7:12 ہے، ایک میں 4:30 سے 6:30، تقریباً 8-10 وفات دیے جائیں. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پھر یا تو چھٹی کرے آدمی اور 12 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے تک بیٹھا رہے اور ساری دعائیں پڑھتا رہے اور عمل کرتا رہے، ورنہ یہ کہ قلوب دل کے ساتھ کسی ایک وقت کو سنبھال لے، اسی میں عبادت کر کے اپنی ذمہ داری پوری کرے، یہ اس کے لیے سب سے بہتر ہوگا. اس کے ساتھ ہی وقت تو کافی گزر گیا ہے، لیکن پھر بھی 9 منٹ باقی بچتے ہیں. اس 9 منٹ کو بھی کیوں ضائع کیا جائے، جب آپ اتنی دیر بیٹھے ہیں تو 9 منٹ اور کوئی، جس میں ایک مسئلہ مکمل ہو جائے گا. 9 منٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے ہفتے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بینک میں پیسہ رکھنا اور بینک سے قرضہ لینا اور بینک میں ملازمت کرنا، پیسہ رکھنا جائز ہے، چاہے کسی بھی قسم کا بینک ہو. اگر یہ نیت ہے کہ وہ دے گا تو لے لیں گے، نہیں دے گا تو نہیں دیں گے. صرف آپ میں کوئی کا فتویٰ بتا رہا ہوں، تو میں اس آپ سے منع کرتے ہیں لینے کو. کوئی صاحب کا فتویٰ یہ ہے، اور مجھے اس مسئلے پہ بحث نہیں کرنا ہے، گڈینے نہ لینا ہے نہ دینا. خلاصہ یہ کہ ہر قسم کے بینک، مسلمان کا پرائیویٹ بینک ہو، حکومت کا بینک ہو، کافر کا بینک ہو، اس نیت کے ساتھ آپ پیسہ رکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ نہیں دے گا تو نہیں مانگیں گے، دے گا تو ہم لے لیں گے. اور اگر یہ نیت ہے تو پھر یہ بھی جائز ہے کہ ریٹ دیکھ کے پیسے رکھے جائیں، جہاں زیادہ ریٹ ہو وہاں بھی آپ رکھ سکتے ہیں، جان بوجھ کر کم والے کو چھوڑ کر فقط اس نیت سے کہ اگر وہ نہیں دے گا تو حساب کتاب میں غلطی ہو جائے گی, ہم ڈیمانڈ نہیں کریں گے, مطالبہ نہیں کریں گے, حساب نہیں کروائیں گے. ایک جگہ 9% ہے, ایک جگہ 13% ہے, آپ 13% میں بھی رکھ سکتے ہیں, فکس ڈپازٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں. نیت یہ ہوگی جو دے گا لے لیں گے, نہیں دے گا نہیں دیں گے. پھر جو کچھ بینک ہے اس میں سے تھوڑا سا کسی مومن فقیر کو دے دیں. اگر بینک جو ہے وہ حکومت کا بینک ہے اور مسلمان اور کافر کا بینک ہے تو جو کچھ ملے وہ سب ہمارا ہے, اس میں جو کسی فقیر کو دینا بھی ضروری نہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ بینک سے قرضہ لینا, بینک سے قرضہ لینا مسلمان کا بینک ہے تو قرضہ لینا حرام ہے. حکومت کا بینک ہے تو مجبور المالک کی نیت سے قرضہ لیجیے اور اس کے بعد اس میں سے تھوڑا سا فقیر کو دے دیجیے اور پھر واپس کرتے وقت جو زیادہ دینا پڑے اس میں کوئی حرج و نقصان نہیں. اگر گورنمنٹ کا بینک کافر کا بینک ہے تو اس میں بالکل لے سکتے ہیں اس نیت سے کہ کافر کا مال ہمیں مل رہا ہے, قرضے کی نیت نہیں ہوگی, کافر کا مال مل رہا ہے لون کے نام سے, ہم لون نہیں لیتے کافر کا مال دیتے ہیں, پھر دیکھو گا آپ کو دینا پڑے اس میں بھی کوئی حرج نہیں. مسلمان غیر مسلم بینک کا یہ مسئلہ, چاہے وہ غیر مسلم بینک اسلامی سرزمین میں ہو یا غیر اسلامی سرزمین میں, اور مسلمان کا شخصی بینک ہے پرائیویٹ بینک ہے اس میں سے قرضہ لینا تو جائز نہیں. نمبر 3 ملازمت. ملازمت کرنا اگر سود کا ڈپارٹمنٹ ہے تو حرام ہے, سود کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے تو حلال ہے. سود کے ڈپارٹمنٹ کا مطلب اس میں سود لینا پڑے دینا پڑے حساب رکھنا پڑے دستخط کرنا پڑے, لیکن چاہے حرام والی ملازمت کریں یا حلال والی تنخواہ لینا بالکل جائز ہے, شکریہ سے بھی مجبور مالک ہے اور اس میں سے کچھ پیسے کسی فقیر کو دے. یہ 3 مسئلے گزشتہ ہفتے آپ نے سنے. اب اس سے ہٹ کر حکومت کے مسائل پر آئیے. یہ تو کہا بینک کا مسئلہ, 6 منٹ رہ گئے ہیں, بینک کا مسئلہ تھا. اب آئیے حکومت کے مسائل. حکومت کی بھی کچھ اسکیمیں ہوتی ہیں جس میں ہم پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں کچھ دیا کرتے ہیں, کیا ان میں پیسہ لگانا جائز ہے یا جائز نہیں؟ تو ایک اسکیم NBFC کی نکلی, 1,00,000 روپے جمع کرائیے 1,100 روپے ماہوار ملیں گے. جو میں کوئی ایڈورٹائز نہیں کر رہا کسی کا, جو غلط فہمی نہ ہونے پائے فقط مسئلہ بتا رہا ہوں. ایک اسکیم خاص ڈپازٹ کی ہے, ایک NIT کی اسکیم ہے, ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ کی ہے, ایک پرائز باؤنڈ کی ہے. یہ مختلف اسکیمیں جس میں آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں, جتنا پیسہ لگاتے ہیں اس کے اوپر وہ پروفٹ انٹرسٹ کوئی چیز نہیں دے, یہ تو دیکھیے نہیں کہ وہ کیا نام رکھ رہے ہیں, ان کے نام کی کوئی بات نہیں. تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی اسکیم کے اندر آپ پیسہ لگا سکتے ہیں, پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ کہ جو کچھ وہ بڑھا کر دیں گے اس نیت سے دیں کہ یہ مجبور المالک مجھے مل رہا ہے. مثلاً آپ نے 1,00,000 روپے رکھے NBFC میں, 1,100 روپے مہینہ دیں گے, آپ لیجیے گا اس نیت سے کہ یہ مجبور المالک میں لے رہا ہوں, تو اس سوچ میں رہتا نہیں یہ مجبور المالک یعنی مستحق کا پیسہ میں لے رہا ہوں, حکومت مستحق کی ہے ان کا پیسہ میں لے رہا ہوں, اس کو لے لیجیے اور اس کا ایک حصہ یعنی 1 روپیہ کسی مومن فقیر کو دے دیجیے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو بھی دل میں ارادہ ہو کہ جتنا دیتے ہیں لے لوں گا, اگر وہ کم دے غلط حساب کرے نہ دے تو میں ڈیمانڈ نہیں کروں گا. تو دو شرطوں کے ساتھ حکومت کی ساری اسکیموں میں پیسہ انویسٹ کرنا جائز ہے, چاہے وہ NIT ہو یا ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ ہو یا فاسٹ ڈپازٹ کی اسکیم ہو یا NBFC کی اسکیم ہو. تو جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں NIT کا جو شیئر ہے اس میں تو ڈویڈنڈ ملتا ہے وہ لے لیں اور اس کو نہیں لے سکتے ڈیفینس والے پیسے کو, یہ تو سود یہ نہیں. دونوں صورتوں میں ایک ہی مسئلہ, اس نیت کے ساتھ پیسے لگائیں کہ جو کچھ حکومت دے گی اس سے میں مجبور المالک مستحق کے پیسے کی نیت سے لوں گا, اور اگر اس نے کسی دفعہ نہیں دیا یا حساب میں غلطی ہو گئی یا روک لیا تو میں ڈیمانڈ نہیں کروں گا. ڈیمانڈ نہیں کرنے کا مطلب کیا ہے کہ میں وہ منع کرے تو میں زبردستی نہیں کروں گا, لیکن یہ کر سکتا ہوں کہ میں جا کر ان سے کہوں کہ اس دفعہ کتنے پیسے ہوئے بتاؤ یا اپنے پیسے وصول کرنے جاؤں, لیکن میں گیا انہوں نے منع کر دیا کتنے دینے سے اس دفعہ, اب جھگڑا ہم نہیں کر سکتے یا غلط حساب ہو گیا تو جھگڑا نہیں کر سکتے. یہ دو ارادے ہیں کہ حکومت کی اسکیموں میں پیسے لگا سکتے ہیں اور اس کے اوپر جو کچھ وہ دے گا وہ سب آپ لے سکتے ہیں. اور آخری مسئلہ یہ تو ہے, حکومت جو آپ پیسے دے رہے ہیں وہ اوپر سے آپ کو سود یا منافع دے رہی ہے. دیکھیے کہ حکومت کا قرضہ لینا, مثلاً ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کا قرضہ, اب تو سنا ہے اسلامی ہو گیا لیکن جب غیر اسلامی تھا تب بھی اور اب بھی, دونوں صورت میں ایک ہی مسئلہ, ان اداروں سے حکومت کے اداروں سے جو قرضہ ملتا ہے وہ لینا بھی بالکل جائز ہے, بس اس نیت کے ساتھ کہ جو پیسے مجھے 7,000 یا 1,00,000 مل رہے ہیں مکان بنانے کے لیے مثلاً یا بینک سے جو قرضے ملتے ہیں یہ میں قرضے کے لیے سے نہ لوں, یہ مجبور المالک مستحق کا پیسہ مجھے مل رہا ہے میں مستحق کا پیسہ وصول کر رہا ہوں, اس نیت کے ساتھ آپ لیں تب تو آپ کے لیے جائز ہے, پھر بعد میں جو کچھ زیادہ دینا پڑے گا اس سے دینے کا آپ کو کوئی گناہ نہیں. یہ سارے مسئلے آیت اللہ کھلتے ہیں. اسی سلسلے کی آخری جو بات ہے, چنانچہ یہ دو بینکیں اور حکومت کے مسئلے ہو گئے. حکومت سے قرضہ لینا بھی اور حکومت کو پیسے دینا بھی دونوں جائز ہیں اگر نیت مزدور المالک کی ہو. ساری حکومت کی اسکیموں میں آپ پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اگر نہیں دے گا وہ پرافٹ تو میں ڈیمانڈ نہیں کروں گا, دے دے گا تو لے لوں گا. اور اس میں بھی آپ ریٹ دے کر پیسے رکھ سکتے ہیں, یہاں کم ہے وہاں زیادہ ہے, زیادہ والی میں رکھیے, لیکن اس نیت کے ساتھ دیں گے تو لوں گا, نہیں دیں گے تو نہیں لوں گا. اب آخری مسئلہ اس سلسلے میں کہ انشورنس وغیرہ تو بالکل ہی جائز ہے اسلام میں, چاہے زندگی کی کا بیمہ ہو یا کسی اور چیز کا, اس کے اندر جو انٹرسٹ ملتا ہے وہ بھی جائز ہے, کیونکہ آپ کی نیت کہیں پر انٹرسٹ کی نہیں, وہ اپنے فائدے اور قانون سے خود دیتے ہیں. تو جو شخص اپنے قانون کے مطابق خود کچھ پیسے دے, ہمارا مطالبہ نہ ہو اس کا لینا ہمارے لیے جائز ہے. پروویڈنٹ فنڈ کا بھی یہی مسئلہ سنا ہے کہ وہ خود ہی اس کے اوپر دیتے ہیں, تو انٹرسٹ انشورنس کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے. یہ دونوں اسی لیے جائز ہے کہ نہ ہم نے کوئی مطالبہ کیا, نہ کوئی ڈیمانڈ کی, نہ کوئی کمی بیشی کی, ہمارے پیسے کٹ گئے کہ ہم نے انشورنس کے ہر مہینے پیسے بھرے, واپسی میں انہوں نے کچھ بڑھا کر دیے, انہوں نے جو کچھ کیا ہو اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں, ہمارے لیے وہ بڑھے ہوئے پیسے لینا جائز ہے انشورنس سے بھی اور بی ایف سے بھی. اس کے ساتھ ہی یہ مسائل ختم ہو گئے مزدور المالک کے. آئندہ نماز کے اور روزے کے بہت ہی دو اہم مسئلے ہیں, جو بہت ہی اہم مسئلے ہیں, ایک ہفتے ایک اور ایک ہفتے دوسرا, یہ دو مسئلے آئیں گے. آج کی گفتگو ختم ہوئی. گرو بھیج محمد والے محمد.